أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
اور بے شک ہم نے عطا کیا داود اور سلیمان کو علم اور ان دونوں نے کہا اللہ کا شکر جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت بخشی.
حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام ہر نبی کے پاس اللہ کا دیا ہوا بے شمار علم ہوتا ہے, لیکن یہاں وہ بار بار مختلف انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے تو حضرت داؤد اور سلیمان پیغمبر کا خاص حوالہ دیا. اس دن ہم نے ایک بہترین خوبصورت فیصلہ بھی باپ بیٹے کے حوالے سے سماعت کیا تھا. تو اس پر جو پہلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ فضلنا کے کلمات زبردست ہیں. حضرت سلیمان اور داؤد کہنے لگے اللہ نے ہم پر فضل کر دیا ہے کہ آسمانی علم ہمیں عطا فرما دیا. لہذا نتیجہ نکالنا چاہوں گا فوراً کہ جس بندے کو اللہ قرآن کا علم جتنا بھی نصیب کر رہا ہے اسے خوش ہونا چاہیے, اللہ اسے اپنا فضل عطا فرما رہا ہے. بڑے فضلوں کی کہانی ہے, یقین جانو بڑے فضلوں کی کہانی ہے. اس آگ لگے دور کے اندر آپ اٹھ کر کے گھروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے پابندی کے ساتھ پہنچنا, پہنچ جاتے ہو تو میں آپ کو قرآن کے وعدے ہی بتا سکتا ہوں. نبیوں کی شان کیا ہوتی رہی ہے, اللہ جو وعدہ ارشاد فرماتا نبی آگے ارشاد فرما دیتے, نتائج وہ قیامت ہی کو نکلنے ہوتے تھے. تو آج میرے پاس وہی نبیوں کا قرآن پاک ہے, اس میں وعدہ ہے کہ یہ جس کو اللہ نے علم دیا, اور نبیوں کا علم آسمانی علم ہوتا ہے, وہی کا علم ہوتا ہے, کتاب کا علم ہوتا ہے, تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہوا اور لگے ہاتھوں قالا دونوں نبی کہنے لگے الحمدللہ. یعنی جس کو قرآن کی ہم آج کے ماحول میں قرآن کی صحبت پائی تو کہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے ہم جیسوں کو اٹھا کر قرآن کے سامنے رکھ دیا ہے. آج پتہ نہیں کہاں میں درس حدیث دے رہا تھا تو وہاں کچھ گزشتہ حوالہ جات چلے شہاری کی طرف شاید, تو میں نے ان سے کہا کہ میں جو سمجھا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہے ایک جملے سے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اٹھا کر قرآن کی صحبت میں لاتا ہے نا تو جیسے ہم اپنے کپڑے اٹھا کر لانڈری میں نہیں دیتے دھوبیوں کے پاس یہ لو یہ میلے ہو گئے دھو دو, تو بس ایسے ہی ہے اللہ جسے اٹھا کر قرآن کی صحبت میں لے آئے نا یہ اللہ کی رحمت کا بس ماحول ہے, اس میں بندوں کے دل دھل جاتے ہیں. پھر مجھے حدیث ابھی یاد آ گئی, حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شے کو زنگ لگتا ہے تو دلوں کو بھی لگتا ہے دلوں کو زنگ, پھر ہے کہ دلوں کو زنگ کو اگر اتارنا چاہو تو اس کے لیے اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کا قرآن عطا فرمایا ہے. شکر الحمدللہ. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.
اور سلیمان داود کے وارث بنے اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھا دی گئی ہیں اور ہر قسم کی چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں, بے شک یہ اللہ کا بڑا ہی واضح اور نمایاں فضل ہے.
سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی چیونٹیوں کی پہلیوں کی جانوروں کی سب کی, چونکہ آپ کی حکومت کا حال یہ تھا, روایات کے اندر جو آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشارق مغارب اور تمام روئے زمین کا ملک عطا فرمایا تھا. 40 سال آپ اس کے مالک رہے, تمام دنیا کی مملکت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, جن انسان شیطان پرندے چوپائے درندے سب پر آپ کی حکومت چلتی تھی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے پرندوں کی بولیاں خاص کر کے عطا فرمائی ہیں اور یہ اس کا فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے ان کے لشکر, تو وہ سب روک کر رکھے جاتے تھے.
پھر آپ ملک کا دورہ فرمایا کرتے تھے, حاکموں کو ملک کے دورے کرنے چاہیے. سلیمان پیغمبر کی اللہ نے بادشاہت نصیب کیا تھا, ملک کا دورہ کرتے, اور آگے جا کر میں کہوں گا کہ اپنی پبلک کا خیال کہاں تک رکھتے. اللہ کی قسم وہ جملہ قرآن پاک کا دلوں کو ہلا کر رکھنے والا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا وہاں جا کر پبلک کا رعایت کہاں تک کرتے, دورہ فرماتے. تو اس بار جو آپ نے دورے کا ارادہ کیا نا تو بہت سارے جن شیطان پرندے اور جناب کیا کیا وہ اچھا خاصا لشکر اکٹھا کیا, اور سارے مل کر کے تو وہ ملک کا دورہ کر کے آتے ہیں تاکہ کس کی کیا حالات ہیں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جا سکے. تو فہم یوزعون سے ایک بات بتاؤں گا, آپ نے اتنا بڑا لشکر اکٹھا کیا, کچھ معاشرتی مسائل ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آج کا سبق بھی کہیں طویل نہ ہو جائے لیکن اللہ میری مدد فرمائے. معاشرتی مسائل, یہ شادیوں پر جاتے ہو نا تو وہ 8-10-15-20-30 گاڑیاں ہو گئیں, تو جو یا جلوس وغیرہ ہوتے ہیں کچھ جیسے وہ لانگ مارچ تھا کراچی تک ناموس رسالت کے لیے، تو زیادہ گاڑیاں زیادہ گیدرنگ لوگ، تو زیادہ گیدرنگ ہو تو اس کو چلانے کا نبیوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فہم یوزعون، وہ تھوڑے کو فاصلے پر جا کر رک جاتے ہیں تاکہ پچھلے ساتھ مل جائیں، وہ ٹریفک زیادہ ہو تو سارے ایک ہی رفتار سے چل نہیں سکتے، درمیان میں کوئی اور آ گیا، تیسرا چوتھا پانچواں، وہ کچھ رک گئے، کچھ بلاک ہو گئے، کچھ اشاروں پر رک گئے، تو نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو لشکر لے کر چلنے والے ہوتے ہیں یا بڑی گیدرنگ، تو پھر کچھ فاصلے پر جا کر رک جائیں تاکہ پچھلے پھر ساتھ مل آئے، یہ آپ اس طریقے سے اپنا بڑا لشکر لے کر جا رہے تھے. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
یہاں تک کہ چیونٹیوں کی وادی میں سے جب ان کا گزر ہوا تو ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھ دیں اور تمہیں اور انہیں پتہ تک نہ ہو.
لطیف باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا، لطیف باتیں، جو حاکم ہوتا ہے، حاکم اگر وہ چیونٹیوں کا بھی ہونا تو اسے بھی اتنی عقل ہے کہ اپنی پبلک کا خیال کرنا ہوتا ہے. یہ چیونٹی بولی تھی، آئمہ تفسیر نے کہا جو عام چیونٹی نہیں تھی، یہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی اور خود بیچاری ذاتی طور پر لنگڑی تھی اور اس کے لیے بھاگنا مشکل تھا، تو اس نے آواز ماری. ان کی بولیاں تو ہوتی ہیں نا جی، تبھی تو قرآن کہہ رہا بولیاں، اپنی آواز ماری، میں تو اب لنگڑی ہوں تو جیسے بھاگ نہیں سکتی، میں بچوں کو نہ بچوں، میں تمہیں بتا رہی ہوں بھاگ جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے. اس کا مطلب ایک اور یہ ہوا، چیونٹیوں کو بھی پتا ہے کہ آنے والا نبی، یہ اللہ نے شعور عطا فرمائی ہوتی نا، ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، ہمارا نبی آ رہا ہے. لطیف لطیف جملے محفوظ کرتے چلے جائیں. تو اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ کہنا چاہوں گا. آئمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، تو پوچھنے لگے کہ امام اعظم پوچھنے لگے قتادہ جی، مشائخ آپ یہ فرمائیں کہ وہ جو چیونٹی بولی تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی، یعنی یوں پہلا تھا کہ پہلی تھی؟ یہ سوال کیا کہ وہ پہلا تھا یا پہلی تھی جس نے پوچھا تھا. اس کا گرامیٹیکلی جواب ہے، اب میں علماء کی نظر کر رہا ہوں، آپ ویسے سن کر ثواب پا لیں. تو حضرت قتادہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار وہ پہلا تھا یا کہ پہلی تھی. کہنے لگے ابو حنیفہ تو بتا وہ کیا تھا، پہلا تھا یا پہلی تھی؟ فرمانے لگے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پہلی تھی. کہا جانا کیسے؟ کہا رب کائنات نے خود کہا ہے قالت وہ بولی قالت وہ بولی، یہ جو بولی ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلا نہیں تھا، پہلا ہوتا تو وہ بولا ہوتا، رب کائنات نے قالت کہا ہے تو لہذا وہ پہلی تھی. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے وہ آواز سن لی چیونٹی کی. میں یہاں رک کر کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہ چیونٹی نے کہا کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، جبر اور زیادتی آپ کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چیونٹیاں کچل جائیں گی تو ایسا نہ ہو کہ لشکر زیادہ ہے تو بے خبری ہی کے اندر بہت ماری ہی جائیں، بے خبری میں کہیں ماری ہی نہ جائیں، یہ چیونٹی کا خیال گزر رہا تھا. چیونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لی، اور 3 میل دور سے سن کر ہنس پڑے، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اپنی پبلک کی خبر نہیں ہے، پہلی نہ ہو تو خیال ہے یہ کہ اس کو مجھے اپنی پبلک کی خبر نہیں ہے. یہ ہمارے حکمران، میں ان کو کیا کہوں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کیا کہنا، جھٹکی دینے سے فائدہ کیا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ ہمارے ہیں کہ ان کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر پبلک شور شرابے کر کے جلسے جلوس دھرنے دے کر کے بےچارے بم بلاسٹ ہو کر مر جاتے ہیں، لیکن ان کو عقل اور شعور پھر نہیں ہوتا ہے. سلیمان پیغمبر بتا رہے ہیں اگر حکومت کرنی ہے تو نبیوں کا طریقہ دیکھو، 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں، چلو یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم میں جان نہیں، یہ نبیوں کی شان ہے، لیکن نقلی کاروائی تو کر سکتے ہیں نا. ادھر ہی سلیمان علیہ السلام نے کہا رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، میری کچھ رعایا ایسی ہے جسے تمہارے آنے سے ڈر لگا ہوا ہے، ذرا وہ اپنے سوراخوں میں چلے جائیں نا تو پھر تم یہاں سے گزر رہے ہو. یہ چیونٹیوں تک کا خیال کرنا، یہ ہے حضرت عمر ابن الخطاب کا وہ جملہ، کتنا زور آور ہے. آپ نے اپنے دور حکومت میں فرمایا تھا، اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کو عمر سے پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ میں اپنے ہوتے ہوئے ایسا بھی نہیں ہونے دوں گا. لہذا یہ کتوں کی دیکھ بھال، جانوروں کی دیکھ بھال، ان کا بھی خیال رکھنا، یہ آپ سمجھتے ہو گورے بڑا کرتے ہیں، وہ گوروں کو تو بعد میں ہوا لگی ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانے اور صحابہ یا علم پہلے عطا فرما کر گئے ہوئے ہیں. انسان تو انسان، جانوروں تک کا بھی خیال کرنا. صحابہ بھی میں کہوں گا کہ حضور تشریف لائے تو ہوئے، وہ دیکھو انبیاء سے جانوروں تک کی کیئر کرنا، اپنی رعایا تک کی کیئر کرنا، یہ تو قرآن پاک ہزاروں سال پہلے کی کہانیاں ہمیں سمجھا رہا ہے. ان سب نے چوریاں کی ہوئی ہیں، قرآن ہمارا تھا، چوریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، علم ہمارا تھا، لیا انہوں نے ہوا ہے، تو ان کی عملی اور پریکٹیکل
لائف دے کر کے تم یہ بولنے پر مجبور ہو گئے. قانون تو ان کا ہے نا, اور بے شرم مسلمانوں یہ ان کا نہیں ہے, یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کا قانون ہے. بھول گئے ہو تم کہ یہ ان کا قانون ہے, قانون تو ان کا ہوا نا. ان کی جو کہانی بھی دیکھو گے قرآن حکیم پہلے کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اپنے ورثے کو بھول گئے اور اپنی وراثت کو اوروں کے نام کرنے لگ گئے. تم پاکستان میں سیفٹی نہیں ہے, ہم ان کے پاس جائیں گے, قانون تو ان کا ہے نا. ان کا نہیں ہے پاگلو, یہ قانون مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا کر فرما کر گئے ہوئے ہیں. حضور کے صحابہ بولتے ہیں کتا بھی پیاسا نہیں مرنا چاہیے. اللہ اکبر. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
تو سلیمان چیونٹی کی بات سنتے ہوئے مسکرا دیے اور عرض کی, اے میرے رب مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا جو تو نے بطور خاص
ترجمہ غور سے سنیے کہ میں نے پانچ نتائج بتانے ہیں. پھر کہے اے میرے رب
مجھے توفیق بخش کہ میں تیری نعمت کا جو تو نے بطور خاص مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی شکر ادا کروں اور میں ایسا نیک عمل کروں جس پر تو راضی ہو اور مجھے اپنی رحمت کے طفیل نیک بندوں میں شامل فرما.
نبیوں کا طریقہ ہے کون سا؟ اے اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری نعمتیں بڑی ہیں مجھ پر, مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. نبیوں کا طریقہ ہے کیا کہنا؟ اے اللہ مجھے وہ اعمال نصیب کر جو تجھے راضی کر دیں. نبیوں کا طریقہ ہے, نبیوں کا, اب میں رک کر نبیوں کا, اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما. حالانکہ نیک ہے, نیکوں کے سرتاج ہیں, نبی سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے, لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن اسپیشل نہیں اترا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی اختیار کرنا چنگی گل ہے, تقوی اختیار کرنا, پر اس کے بعد ایک اور گل بھی ہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد وکونوا مع الصادقین, اے داتا دین نگری دے پھیرے بھی لگاتے رہنا, میرے علی شاہ کے نگر کے پھیرے بھی لگاتے رہنا, اولیاء کے پاس آتے جاتے رہنا, نبیوں کا طریقہ کار ہے یہ. اب میں اس پر کیا اور تبصرہ کروں, اتنا ہی کافی ہے. اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما, نبیوں کی سنت. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين.
اور پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے سو سو بندے اغوا ہو جائیں پتہ نہ چلے, عدالتیں کیس لڑیں, وہ پہلے بندے بازی آپ کراؤ نہ, ہیں کہاں. یہ دیکھو نبی کی حکومت دیکھو, وہ نظر ڈالی نا, کہاں ہدہد نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے یہ, اسے بلاؤ میرے پاس, یہ ہدہد کہاں ہے. حکومت کرنے کے گر جاننی ہو تو قرآن کی یہ سورت پڑھنی چاہیے, ادھر سورت یوسف پڑھنی چاہیے. وہ قوم پریشان ہونے لگی تھی, کہا میں اس کا حل بتاتا ہوں, ادھر سورہ نمل پڑھنی چاہیے, نظر ڈالی کدھر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظر رکھنا, آنے والے پورے آئے ہیں کہ نہیں آئے, یہ سلیمان پیغمبر کی سنت ہے, میرے حضور کی سنت ہے. میرے سلام پھیرتے نا حضور رحمت عالم, تو صحابہ تو پھر مل کر جاتے تھے نا, کل میں نے آپ کو بتایا تھا. تو حضور جب ملتے 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 ملتے, فلانا کی طرح بھائی وہ نہیں آیا آج, فلانا کی طرح بھی آج وہ نہیں آیا, فلانا کی طرح وہ نہیں آیا. پھر حضور کہتے انویسٹیگیشن کرتے, پتا کر کے ہونا ہے کہ تو پھر حضور کہتا پوچھا کرتے تھے. تو اپنے ہمارے اس مشائق ہمیں اسپیشل سمجھاتے ہیں کہ اپنے مقتدیوں اور نمازیوں کے متعلق پوچھتے رہا کرو. حضور کی سنت تو ہے ہی ہے, لیکن اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جس کا پوچھو گے نا, آپ کل کہاں تھے, تو پرسوں کہاں تھے, آپ آئے نہیں تھے, اس کا دل اندر سے ٹھہر جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نظروں میں ہوں. حالانکہ ہم غریبوں کی نظر میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں, ہم تو خود کسی اور کے محتاج ہیں, ککھ بھی نہیں ہے ہماری نظروں میں. لیکن یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ پوچھ گچھ کر کے رکھنا, فلانا کدھر ہے, فلانا کدھر, پرندوں تک کا پوچھا جا رہا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
اسے میں نے سخت سزا دینی ہے, یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا, یا اسے میرے سامنے کوئی معقول دلیل پیش کرنا ہوگی.
آیا کیوں نہیں میرے پاس, یہ میں اس کو ذرا پوچھتا ہوں, سزا دوں گا اسے, یا پھر وجہ بیان کرے آیا کیوں نہیں, اگر مناسب وجہ ہوئی چھوٹ ہو سکتی ہے, ورنہ ذبح کر دوں گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
تو خود خود کچھ زیادہ دیر غیر حاصل نہ رہا اور آ کر عرض کی میں نے وہ بات دیکھی ہے جو جناب نے نہ دیکھی, اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں.
مطلب میں کام کیا ہوا تھا, جو ڈیوٹی آپ نے مجھے دی ہوئی ہے, میں کام کیا ہوا تھا, سنیں وہ کام کیا ہے. انی وجدت امرأۃً تملکہا وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم.
بے شک میں نے ان لوگوں پر ایک عورت کو حکومت کرتے پایا, اور اسے ہر چیز میں حصہ ملا ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے.
یہ تین واقعے مشہور ہیں, سورت نمل کے اندر ایک تو چیونٹی والا, وہاں سے ہم نے مختصر اتنا ہی کچھ لینا چاہا جتنا قرآن کے متن سے ہم لے سکتے تھے, باقی ڈیٹیلز اور بھی ہیں. اچھا دوسرا واقعہ ملکہ بلقیس کا ہے, یہ فی الحال چلنے لگا ہے, تو اس میں تیسرا واقعہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو ادھر پڑا ہوا تھا, ہم کہانی سنتے ہیں تو وہ اٹھا کر لانے کا ہے. ان تینوں واقعات کا لب لباب اور نتیجہ ایک ہے, وہ نتیجہ کیا ہے کہ انبیاء کی اللہ کے دربار میں عزت اور توقیر کتنی ہے, یہ سمجھنی چاہیے. انبیاء پر اللہ کی عطائی نعمت کتنی زیادہ ہے, یہ بات سمجھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان پر کی ہوئی عطاؤں کا اظہار خود اپنی کتابوں میں کیسے فرماتا رہتا ہے, یعنی یہ بات, یہ تین باتیں کم از کم ان تینوں واقعات سے ہم نے سمجھنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے بادشاہی کر رہی ہے, اس کا بہت بڑا تخت ہے, تخت اس کا بہت بڑا ہے, آئیں ذرا بتاؤں کہ وہ تخت کتنا کو بڑا تھا. آپ ذرا جج کرنا کہ وہ کتنا کو بڑا تھا, فوراً ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. 80 گز اس کی لمبائی تھی, 80 گز, 80 × 3 240 فٹ, ہمارا جامعہ جو ہے یہ 115 فٹ ہے, مانا سمجھ آ گیا کہ وہ تخت کتنا بڑا ہے, چونکہ میں نے بنایا ہے تو ون سائڈ سے یہ 115 فٹ ہے, تو 115 پلس اتنا ہی اور کر لو تو یہ اس کی لمبائی بنتی تھی. اچھا اس کا طول عرض کتنا تھا, 40 گز. تو ہمارا یہ کیونکہ وہ اللہ کی شان سے جگہ ہے کچھ ایسی, یہ ٹوٹل 22 فٹ ہمارا عرض ہے, تو 40 × 3 120, 120 فٹ, یعنی اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور, اتنا بڑا تخت تھا. وہ کرتی کیا تھی اس پر بیٹھ کر, لیکن بادشاہوں کا نظام تھا, پرانے زمانے میں بادشاہوں کا نظام تھا, اتنا بڑا اس کا تخت تھا, اور پھر چاروں طرف ہیرے جواہر مرصع کیا ہوا تھا. سمجھ آئی ہے کہ جو اللہ کہتا ہے بار بار, جو تم سے پہلے تھے نا مکے والو, ہم نے انہیں تم سے دولتیں زیادہ دی ہوئی تھیں, تو اگر انہیں ہم نے چھوڑا نہیں ہے نا تو پھر چھوڑیں گے تمہیں بھی نہیں, اگر نبیوں کی تعلیم نہ مانیں تو چھوڑیں گے تمہیں بھی نہیں. اتنا بڑا اس کا تخت تھا, اس لیے خود نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا تخت ہے پیغمبر, میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا تخت تھا اس کا. اچھا جی, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کنا ہوتے دیکھا, اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے راہ حق سے انہیں روک رکھا ہے, اور وہ ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں.
رائے کیا تھی, سورج کو رب مانا ہوا تھا, اللہ يسجد لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے سامنے جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین سے چھپی ہوئی چیزیں, اور خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو.
حضرت سلیمان کا تربیت یافتہ ٹرین پرندہ ہدہد تعجب کر رہی ہے, اللہ کو کیوں نہیں مانتے پیغمبر جی, ہاتھ ہو گئے ان کے, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, ہم نے آپ کی صحبت سے یہ سیکھا ہے کہ رب تو وہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, ہدہد جو ہے وہ تعجب کر رہا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم,
اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی جو عرش عظیم کا مالک ہے.
ایک سجدہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لازم ہو چکا ہے, تو پھر آپ ادا کر لیجئے گا. ایک صاحب کہتے ہیں میں وہ 6 سجدے پچھلے بھی تک نہیں کیا, اب میں کیا کروں. مسئلہ بتانے کی خاطر اس کا سوال اٹھایا, جب یاد آئے سارے کر لو, یہ ساتھ ساتھ کرتے رہو جائز ہے, جب 14 اکٹھے ہو جائیں تب کرتے رہو, اکٹھے کر لو تب بھی جائز ہے, افضل کیا ہے ساتھ ساتھ نبیڑتے رہو, افضل یہ ہے. ہمارے پاس جگہ کی شارٹیج نہ ہوتی, میں آپ سے فوراً کہتا چلو بھائی سجدہ کر لو, ہمارے مشائخ ایسا ہی کرتے ہیں, سبق روک کر چلو بھی سارے سجدہ کرو. اب یہاں کیونکہ وہ ایک بڑا ٹف سا ماحول ہوتا ہے, پیکنگ پہلے ہی ہوئی ہوتی ہے, ایسا نہ ہو کہ سجدہ کرو تو کوئی جگہ ہی کھسی کی نہیں, جگہ بات میں نہ ملے آپ کو. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين,
سلیمان نے فرمایا ابھی ہم دیکھتے ہیں آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے.
بہت بڑا تخت دیکھا, ابھی چیک کر لیتے ہیں. آپ نے چیک کیسے کیا, ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا, از جان بندہ خدا سلیمان ابن داود بسوء بلقیس ملکہ سبا, لکھا اور ساتھ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے, اور اس کے بعد مدعا یہ کہ تم مجھ پر بلندیاں چاہو اور میرے حضور تابعدار ہو کر حاضر ہو جاؤ. اس پر اتنا سا شارٹ شارٹ, بلندی نہ چاہو, تکبر نہ کرو, جان کہتے نا کہ یہ سورج کی عبادت ہے, اس لیے لہجے میں ذرا جلال تھا, تو بس فٹافٹ تابعداری کرو اور میرے پاس آ جاؤ. آپ نے مہر لگائی اور ہدہد سے کہا یہ لا, اور یہ پرندہ وہ ہدہد, یہ ہدہد کی تاریخی حیثیت تو ہوئی نا, یہ نبیوں کا پیغام بر تھا, پیام بر, یہ کبوتر والی بات پتہ نہیں کہاں سے مجھے نہیں سمجھ رہی. بس قرآن تو ہدہد کی کہانی چھیڑ رہا, یہ پیغام لے کر آیا جایا کرتا تھا, ہوگا کوئی قصہ اس کبوتر کا بھی, وہ کبوتروں سے پیغام رسانی کی باتیں یہ تاریخ میں ہیں صحیح ویسے, لیکن میرے پاس جو علم ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ ہدہد پرندہ یہ کام کیا کرتا تھا. تو لکھا اور لکھنے کے بعد کیا کہا؟ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
میرا یہ خط لے کر روانہ ہوا اور ان لوگوں کو سونپ دے, پھر ان سے تھوڑا ہٹ کر دے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں.
پھر محسوس کر کے وہ پڑھنے کے بعد کیا انہوں نے محسوس کیا ہے؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم.
ملکہ سبا بولی, اے درباریوں بے شک مجھے ایک عزت والا خط موصول ہوا ہے.
وہ تھی بڑی دانا قسم کی عورت, ذرا پورے ملک پر حکومت کر رہی تھی, اور اس کے جو عورت ہو کر کے جو بڑے 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 نوجوان قسم کے لوگ ہٹے کٹے علم والے دانش, وہ سارے اس کے سامنے تابع دار ہوتے تھے. ان قریب قرآن کا بیان آ رہا ہے, بڑی دانا تھی. اس نے خط کا سٹائل دیکھا نا تو اپنے وزیر سارے اکٹھے کر لیے, کہنے لگی میں نے کوئی عزت والا خط دیکھا ہے. صاحب تفسیر نے کہا عزت والی بات کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو کلام اس نے دیکھا نا تو اس کے دل محالہ کے سورج کو مانتی تھی, رب تو وہ پہچانتی نہیں تھی. یہ کلام کا اثر اس کے دل میں کچھ ایسا گیا, کہنے لگی جدھر سے آیا ہے نا یہ کوئی بڑا عزت والا بندہ ہے. یہ بسم اللہ کی برکات دیکھیے, بسم اللہ کی برکات, یہ کوئی عزت والا بندہ ہے جس نے یہ خط بھیجا ہے. اور پھر دوسرا اس پر مہر لگی ہوئی تھی, یہ مہر کا لگنا اس علاقے میں بڑا عزت مندانہ شمار ہوا کرتا تھا. جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس انگوٹھی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, تو جب آپ نے خطوط مختلف بادشاہوں کو لکھے تو صحابہ نے جو علاقے کے ماحول کو دیکھے بالے ہوئے تھے, کہا سرکار آپ خط بھجوا رہے ہیں تو یہ بادشاہ لوگ خط کو اہمیت نہیں دیتے جب تک مہر نہ ہو. تو پھر حضور نے مشاورت فرمائی اور پھر وہ انگوٹھی آپ نے تیار فرمائی جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. پھر اس مقصد کی خاطر آپ انگوٹھی استعمال کیا کرتے تھے. تو جاننا چاہیے کہ انگوٹھی ڈائریکٹ سنت نہیں ہے, ان ڈائریکٹ سنت ہے, یعنی کسی مقصد کی خاطر سنت ہے. جیسے وضو خود عبادت نہیں, کسی مقصد کی خاطر عبادت ہے. تو اس کے بعد پھر وضو نے کہا چلو مستحب ہے کہ وضو کے اندر رہنا, روزہ خود ہے لیکن وضو کسی کی خاطر ہے, نماز خود ہے, نماز خود عبادت ہے لیکن وضو نماز کی خاطر ہے. تو ایسے ہی اسی لیے مشائخ کرام نے فرمایا کہ ہر بندہ انگوٹھی پہنے, ہو سکتا ہے اللہ نیت کا اجر عطا فرما دے لیکن ہر ایک کے لیے سنت ہے نہیں. یا مفتی پہنے انگوٹھی, اور نسبت کیا ہو, کیونکہ حضور اسٹمپ لگایا کرتے تھے تو مفتیوں نے اسٹمپ لگانی ہوتی ہے, تو اس نسبت سے وہ پہن لے. یا پھر یہ پہنے کہ سید کس نسبت سے, کہ ہمارے آبا و اجداد سرکار دو عالم نے پہنی ہے. تو ان دو طرح کے لوگوں کے لیے واقعی سنت بنتی ہے کسی نسبت سے, لیکن عامۃ الناس کے لیے اجازت ہے لیکن وہ اجازت کا معنی یہ ہو کہ اب یہ سنت موقع ہے ہر بندے کے لیے, ایسا نہیں ہے. ہر بندے کے لیے سنت موقع ہے ایسا نہیں ہے, اجازت ہے پہنی جا سکتی ہے لیکن مقاصد جس کے لیے ہے اصل سنت اس کے لیے حاصل ہوگی. انگوٹھی پہنا ناجائز نہیں ہے لیکن مقصد اس کا پیچھے یہ تھا.
انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا بڑا مہربان ہے.
اللہ تعالی علی واتونی مسلمین,
یہ کہ میرے مقابلہ میں غرور اور تکبر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے ہاں حاضر ہو جاؤ.
قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون.
بولی اے درباریوں مجھے میرے معاملے میں ایک قطعی رائے دو, مجھے کوئی بھی کسی معاملے میں
افتونی فتوا دو, رائے دو کیا کرنا چاہیے, خط آیا ہے,
مجھے کوئی بھی کسی معاملے میں حتمی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا جب تک کہ مجھے تمہاری تائید حاصل نہ ہو.
مشورہ کرنا بڑی پرانی طریقہ اور سنت انبیاء کی. سرکار دو عالم علیہ السلام کو حالانکہ مشوروں کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن پھر بھی قرآن اترا وشاورہم فی الامر وتوکل علی اللہ. اے محبوب صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. مفسرین نے کہا کیوں کر لیا کریں, رائے تو آخرکار حضور کی ہے. کہا فیصلہ تو آپ ہی کا چلنا ہے محبوب, پر ان کا دل خوش ہو جائے گا ہم سے پوچھا گیا ہے, ہمیں حضور نے اہمیت دی, ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کی اس مشاورت سے. تو حضور مشورہ کیا کرتے تھے, احد پر مشورہ نہیں ہوا تھا جیسے کہ ہاں بھائی یہاں رہ کر جنگ کریں کہ باہر نکلیں. وہ جوانوں نے کہا باہر نکلیں, حالانکہ بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ جیسے سرکار آپ چاہیں. تو مشورہ حضور کیا کرتے تھے.
قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين.
وہ بولے ہم بڑی طاقت اور لڑائی میں شدت رکھنے والے لوگ ہیں اور فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے, سو دیکھ لیجئے کہ تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے.
وفاداری کا اظہار کیا, ہمارے بولوں کوئی نہیں, جنگ کرنی ہم تیار ہیں, طاقت ٹھیک ٹھاک ہے, باقی فیصلہ ملکہ آپ کریں, فیصلہ جیسے آپ کرو گی ویسے کر لیں گے.
قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون.
ملکہ بولی بے شک بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں وہاں فساد مچا دیتے ہیں اور وہاں کے آبرو مند رہنے والوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں اور ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہوتا ہے.
اچھا رائے اب تم لوگوں نے مجھ پر پھینک دی ہے تو ذرا نتیجے کا جائزہ لیتے ہیں. دانائی یہ ہوتی ہے مشورہ دیتے لیتے وقت کہ جو بھی پوچھنے آیا ہے تو اسے نتیجہ سامنے کیا جائے. رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت داری سے مشورہ دینا چاہیے. بھائی مثلا آپ اسے آ کر کہو علامہ صاحب ہم اپنا بچہ داخل کروانا چاہتے ہیں مثلا اس بندے کے پاس, داخل کروا دیں. تو میں کہوں یار اس بندے کی رپورٹ میرے پاس اچھی ہے. ہاں جی بالکل داخل کرا دیں. گزشتہ زمانوں کی اس کی رپورٹ اچھی نہیں ہے یار, یہاں داخل نہ کراؤ یہاں داخل کرا دو, بھلے یہ میرا قریبی کیوں نہ ہو, یہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. میرا حق یہ ہے کہ میں کہوں جی وہاں چلے جاؤ. علامہ صاحب میں نے امانت رکھوانی ہے اس بندے کے پاس, رکھوا دوں میں جائزہ لوں کہ اس نے آج تک امانتیں نبھائی ہیں کہ نہیں. اگر نبھائی ہیں تو میں کہوں ٹھیک ہے رکھ دو, اور اگر یہ بندہ امانتیں نہیں نبھاتا میں اس کے پاس نہ رکھوانا بھائی, کسی اور جگہ جا کر رکھواؤ. ایک خاتون صحابی حضور کے پاس, حضور فلانی جگہ سے فلانی جگہ سے فلانی جگہ سے پیغام نکاح آیا ہے کس کے ساتھ کروں؟ میرے حضور نے کیا تبصرہ کیا, میں اس کے ساتھ نہ کرنا, اس کے موڑے پر ہر ٹائم ڈنڈا ہی رہتا ہے, یعنی وہ مارنے کے لیے تیار رہتا ہے, اس کے ساتھ نہ کرنا. وہ جو فلانا ہے نا اس کے ساتھ بھی نہ کرنا, وہ مال ہی خرچ نہیں کرتا تو بڑی مشکل سے وہ خرچہ لینا پڑتا ہے, اچھا اس کے ساتھ کر لے. یہ خود حضور نے ایسا کیا. تو نتیجہ دیکھنا, نتیجہ دیکھنا مشورہ دیتے اور لیتے وقت مخصوص عنوان یہ ہے. تو ملکہ نے کہا اچھا یہ بادشاہ لوگ جب جیت جائیں آبادیوں میں داخل ہو جاتے ہیں, فساد مچاتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, بندے قتل ہو جاتے ہیں, مکان گر جاتے ہیں, جیسے امریکہ بدماش کرتا رہتا ہے ہر وقت ایسا ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک دم سے لڑائی تو نہیں کرتے, ایک دم سے لڑائی تو نہیں کرتے, چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ صرف بادشاہ ہے یا ساتھ نبی بھی ہے, چیک کرتے ہیں. اس نے چیک کیا, کیسے کیا؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ,
اور میں پہلے تو ان کی طرف تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر منتظر ہوں گی قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں.
لوری اس نے تحفہ کیا تھا جس کا تخت اتنا بڑا تھا, پھر تحفہ چیک کرو گا اثر کیسا ہوگا. میں سناتا ہوں اس کا تحفہ کیا تھا. تحفہ دے کے چیک کرتے ہیں. اچھا تحفہ دینے سے معلوم ہو جائے گا وہ بادشاہ ہے یا کہ نبی, کیونکہ ادھر کا دستور کیا تھا ادھر کا, کیونکہ بادشاہ عزت اور احترام کے ساتھ تحفہ قبول کر لیتے ہیں. اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو تحفہ قبول کر لیں گے, اور اگر نبی ہیں تو تحفہ قبول نہیں کریں گے. ہمارے مذہب میں نبی تحفہ قبول کرتے ہیں, لیکن ان کے ہاں معاملہ یہ تھا ہر ایک کی شریعت میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تھی, تو لہذا اس نے تحفہ تیار کیا. اس نے کیا کیا, 500 غلام تیار کیے سیدھے, 500 بندے, یعنی اتنا حال. اس میں 613 بندے آتے ہیں, میں نے جو انویسٹیگیٹ کیا ہے 613 بندے میرے اس حال میں پورے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اگر میں ٹیبل اٹھا دوں تو 10 اور آ جائیں گے. تو یعنی اتنے غلام تیار کیے, 500 غلام, 500 باندیاں, پھر بہترین لباس زیوروں سے آراستہ کر کے, یہ سب کچھ تھوڑا جناب علی تو آپ قبول فرمائیں, اور زر نگار زینوں پر سوار کر کے 500 اینٹیں سونے کی اور تاج بھیجا جس جو جواہر سے مرصع تھا, اور یہ جو مشک ہوتی ہے مشک کستوریاں, یہ اینٹیں ساتھ اس نے جوڑ کرنا تو بھیجی. تو ادھر سے خود خود کو لگیا پتا کہ تحفے تحائف آ رہے ہیں, تو اس نے جلدی سے جا کر بتا دیا سلیمان پیغمبر یہ ہو رہا ہے, وہ بہت بڑا تحفہ لے کر کے تو آپ کی طرف آ رہے ہیں. سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے بھی ادھر آگے سے کیا اہتمام کیا, نبی تھے بادشاہ تھے تو پھر کیا شان تھی. جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا ایسا کرو سونے چاندی کی اینٹیں اکٹھی کرو اور 45 کلومیٹر تک ہر پاسے اینٹیں بچھا دی جائیں. اللہ اکبر, 9% 36,000 روپے, لگ بھگ 45 کلومیٹر تک اینٹیں بچھا دو. بتانا چاہتے تھے کہ تیرے پاس دولت زیادہ نہیں ہے, اللہ نے ہم نبیوں کو تم سے زیادہ دولت عطا فرمائی ہوئی ہے. 45 کلومیٹر تک میرے بھائی وہ اینٹوں کی سڑکیں جیسے کہ وہ بچھا دی گئیں. تو اتنے تحفے لے کر اب معاملہ آگے. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون.
پس جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے, بلکہ تم تو اپنے تحفے پر پھولے نہیں سما رہے.
تمہارے خیال میں یہ بڑی شے ہے, ہمارے لیے کوئی شے نہیں ہے. ادھر کو سرکار دو عالم ہمارے آقا حضور, اللہ پاک نے پوچھا بھی یہ پہاڑ پورا ہی سونے کا بنا دیتے ہیں, تو جیسے ہمارا اے ٹی ایم کارڈ ہر جگہ ساتھ ہو تو پیسے ہوتا ہی ہے, تو کہا بابو آپ کے ساتھ چلا دیں گے, منگوانا نہیں پڑے گا, جہاں جاؤ گے پہاڑ ہوا. میرے اللہ تعالیٰ تو نے خود مجھے جو عادت کریمہ تھا فرمائی, ہم یہ سب کچھ ادھر آ کر لیں گے. میں نے ہاں ہی نہیں کی, میں نے کہا نہیں رب میں بس میں فقر کو پسند کرتا ہوں, حضور کے الفاظ ہیں, میں فقر کو پسند کرتا ہوں.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
واپس جا ان کی طرف, ہم ان کی طرف ایسے لشکر لے کر آئے کہ جن کے مقابلے کی ان میں سکت نہیں, اور ہم یقیناً انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے نکالیں گے جبکہ وہ رسوا ہو چکے ہوں گے.
یعنی یہ جلال ابھی تک اس لیے ہے کہ یہ سورج کی آگ کی سورج کی پرستش ہو رہی ہے, اور اس کا یہ حالت میں ایسے لشکر لے کر جاؤں گا, میرے لشکر میں جنات بھی ہیں, شیاطین بھی ہیں, یعنی بڑے خطرناک سپاہی ہیں میرے پاس, تو ان کو ذلیل کر دیں گے ہم. تو اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو پھر ان کا انجام خطرناک ہوگا. قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس چلے گئے. نہ جی وہ تو نہیں لیتے ہیں. اچھا وہ تو پھر نبی ہوئے, صرف بادشاہ نہ ہوئے. کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہم میں نبیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہی اس کی دانائی تھی, نبیوں کے مقابلے مکے والے بدمائش سمجھ نہ سکے. بار 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 اٹیک پر اٹیک پر اٹیک پر اٹیک کرتے چلے گئے, ہر بار منہ کی کھاتے, ذلیل ہوتے, لیکن پھر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑائی کرنے سے باز نہ آتے. تو بھائی ہم میں تو طاقت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جانا چاہیے, ان کے حاضر خدمت ہونا چاہیے, قدم بوسی کرنی چاہیے. پورا محل اپنا لاک کروا دیا, مقفل کر دیا. تو چلو بھی چلتے ہیں. لشکر تیار ہوا, اور لشکر کتنا کو بڑا تھا جو تیار ہوا کہ سلیمان پیغمبر کے ساتھ پاس پہنچتے ہیں. 12,000 نواب تھے. نواب, یہ نواب نائب کی جمع ہے, جو اگر نواب صاحب تو نائب یعنی بادشاہ کا نائب یعنی وزرا. 12,000 نائب تھے, اور ہر نائب کے ساتھ ہزاروں لشکری تھے, یعنی یہ لاکھوں کی تعداد میں لشکر, جیسے کہا جا سکتا ہے کہ اپنا آدھا ملک لے کر وہ آ گئی تھی. تو حضرت کے دربار میں آ پہنچی, قال یعنی ادھر سے چل پڑی, ابھی معاملات کچھ اور ہیں, ادھر سے چل پڑی, پہنچتے ہیں اور جا کر کے تو ان کی بات سنتے ہیں. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین.
سلیمان نے فرمایا اے رؤسائے دربار, تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس اطاعت گزار بن کر حاضر.
ادھر سے وہ نکلی, ادھر سے آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں اسے تاکہ آپ پہ سیدھے مسلمان ہو جائے, اور میں چاہتا ہوں اس کا تخت اٹھا کر لاؤ. کتنا کو بڑا تھا میں آپ کو بتا دو چکا ہوں, کون لائے گا میرے پاس تخت. اچھا تو قال عفریت من الجن انا آتیت به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیہ لقوی امین.
جنات میں سے ایک تیز ترار جن بولا, آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا, اور بے شک میں اس کام کو بڑی قوت اور امانت کے ساتھ سر انجام دوں گا.
اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خبیث قسم کا جن بولا. تیز ترار, شاہ صاحب نے ترجمہ کیا خبیث قسم کا جن, یعنی کوئی ایویں شویں جنو شنو پنو نہیں, وہ کوئی خطرناک ہیوی قسم کا دیو ہیکل قسم کا جن تھا, جنوں کا جارا پہلوان کہا جا سکتا ہے. اس نے کہا میں رہوں گا, اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. تو سلیمان پیغمبر کچھ اور ظاہر کرنا چاہتے تھے, کہا اچھا لائے گا, کتنی دیر لگائے گا. تو کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ سے کہا جائے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا. جنوں کی طاقت کا اندازہ ہوا, وہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے میں لے آؤں گا. میرے استاد محترم کی شاہ صاحب کے چچا محترم, اللہ پاک ان کے درجات میں اضافہ فرمائے, ایک بار کچھ معاملات جنات کے ہو گئے. میں وارڈ نمبر 19 میں جب پڑھاتا تھا تو جنات نے کچھ شرارتیں کی, پتہ نہیں کدھر سے آ گئے. تو شاہ صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوا کہ مدد فرمائیں, بچوں کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو وہ انہوں نے کہا اچھا میں تو آج کل ذرا مصروف ہوں, کہ چاچا جی صاحب سے رابطہ کر لو. تو میں نے ان سے عرض کیا تو ساتھ تشریف لے آئے. راستے میں گپے ہو رہی ہیں اور باتیں, فرمانے کہ یار اکبر تجھے پتا ہے کہ ان کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے کیا پتا کیا رفتار ہے. کہنے لگا اگر ایک جن کراچی سے پنڈی آنا چاہے اسے ٹوٹل 4 منٹ لگتے ہیں, اتنی خطرناک رفتار ہوتی ہے عام جن کی. تو یہ تو عفریت من الجن خبیث قسم کا جن تھا. کہا میں تخت لے کے آؤں گا, کھڑا ہونے سے پہلے لے آؤں گا, اور مجھ میں یہ طاقت ہے, میں ایسا کر سکتا ہوں. قال اللہ قال الذي, اچھا سلیمان پیغمبر نے کہا نہیں یہ تو بہت لیٹ ہے, یہ تو لیٹ ہے. یعنی دکھانا کچھ اور تھا, میرے مسلمان بھائیو اے کاش کہ وہ سیکھ جاؤ جس پر میں آپ کی توجہ روکنا چاہتا ہوں, اے کاش کہ وہ سیکھ جاؤ. تو کہا نہیں یہ تو لیٹ ہے. آپ نے پھر اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس سے بھی جلدی لائے, اب کون اٹھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم.
ایک شخص جس کے پاس کتاب میں سے کچھ عزت مآب علم تھا عرض کرنے لگا میں اسے لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نظر میں جلووں کی باس گشت ہو،
پھر جب پلک جھپکنا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے، ہاں جی،
پھر جب آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا کہ وہ آپ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، فرمانے لگے یہ تو میرے رب کے فضل کی ادنا سی جلوہ افروزی ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر گزار بنتا ہے تو بے شک اس کے شکر کا فائدہ اس کے نفس ہی کو پہنچتا ہے، اور جو نہ شکرا ہو اسے جاننا چاہیے کہ میرا رب تو بے نیاز بھی ہے اور کریم بھی ہے۔
بنیادی بات سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جنوں کی طاقت کا حال یہ ہے، میرے کھڑا ہونے سے پہلے اتنا بھرا تخت اتنی دور سے لائے گا، بتانا یہ تھا کیا جو اللہ نے کتاب میں پیغمبر سلیمان کو دی ہے اس میں کیا طاقت ہے۔ تو قوم سے وہ بندہ اٹھا جس کو اس کتاب کا علم تھا، اس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا حضور والا میں لاؤں گا۔ کہا ٹائم کتنا لگاؤ گے؟ کہا جناب آپ آنکھ بند کریں، کھولیں گے تو سامنے پڑا ہوگا، پلک جھپکنے میں سامنے پڑا ہوگا۔ تو پھر آپ نے ایسا ہی ہوا، پلک جھپکی تو سامنے وہ تخت پڑا ہوا تھا۔ کہا اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے۔ اس پر آئمہ تفسیر جو بحث اٹھائی، غضب کی بحث ہے، بحث یہ تھی کہ سلیمان پیغمبر چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں، ماتحتوں سے کہہ رہے ہیں، کوئی لائے گا، خود کیوں نہیں لا رہے، خود کیوں نہیں لا رہے؟ آئمہ تفسیر نے کہا اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی طاقت کا حال اگر یہ ہے تو پھر سمجھتا ہوں کہ نبی کا مقام کیا ہوگا، اور اگر سلیمان نبی کا مقام پھر وہ ہے تو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، ایک تو یہ بات تھی کہ سمجھنا چاہیے کہ نبی اللہ کی عطاؤں کے امین ہو کر زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ایسے اس طرح کی باتیں کر دینی کہ جس طرح کی نہیں مناسب بھی نہیں کرنے، نہ کرنا، ایسے ایمان سے خرابیاں مچاؤ گے۔ اچھا تو دوسری بات جو میں نے سمجھانی تھی، خاص کر کے ایک طرف جن تھا، ایک طرف صاحب علم کتاب تھا، دونوں کی طاقت کا اندازہ ہوا؟ جملہ بدلوں، یہ سارے جادو شادو یا جنوں شیاطینوں کے کرتب مرتب ہوتے ہیں، اور جو اہل اللہ ہے ان کی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس نے کہا اتنا ٹائم لگاؤں گا، اس نے کہا ہٹ رہے تو بہت لیٹ ہو گیا ہے، جس کے سینے میں اللہ نے کتاب کا نور ڈالا ہے اگر کہیں وہ ہاتھ ڈالے نا اس کام پر تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا سکتا ہے۔ رحمان علم ہمیشہ غالب ہوتا ہے، یہ بات جان جاؤ، رحمان علم، پھر جس سینے میں رحمان علم ہوتا ہے شیطان نہیں آتا نیڑے، نہیں ہوتا جادو شادو اتنے جلدی۔ اللہ والو پریشانیاں ہو جائے تو دو سجدے پھینکو نا اللہ کے دربار پاک میں، مولا میں بس کمزور ہوں، آج سر پھینک رہا ہوں تیرے دربار میں، ہماری قوتیں تیرے ہی ساتھ ہیں، پھر دیکھو اللہ کی مدد کدھر کدھر سے آ جاتی ہے۔ باقی اللہ کو پابند نہ سمجھا کرو، رولا یہ ہے ہم اللہ کو پابند سمجھتے ہیں، استخارہ کروایا کام نہیں ہوا، تعویذ کروایا کام نہیں ہوا، وہ جناب وظیفہ پڑھایا کام نہیں ہوا۔ ہمارا اللہ ہمارے وظیفوں کا پابند نہیں ہے، ہمارے تعویذوں کا پابند نہیں ہے، کرم نوازی کرنے پر آئے تو فوراً کام کر دے، اور کرم نوازی ابھی وہ کہے کہ میں تھوڑا سا دیر سے کرنا چاہتا ہوں تو کون اس سے وہ زبردستی کر سکتا ہے؟ کوئی اسے زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایمان یہ رکھا کرو کہ اللہ ہمارے تعویذ کا پابند نہیں ہے۔ میں اول تو تعویذ دیتا ہی نہیں، دم درود بتاتا ہی نہیں، اپنے کام میں لگا رہتا ہوں، میری اپنی مستیاں ہیں پڑھنے پڑھانے کی، تو اگر کوئی زور لگا کر کہہ دے تو میں پہلے اس کا ایمان ٹھیک کرتا ہوں۔ بھائی جی اگر یہ سوچتے ہو کہ مولوی اکبر صاحب تعویذ دیں گے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں، عقیدہ یہ نہیں ہے، ایمان یہ نہیں ہے، ایمان پہلے صحیح کرو اپنا، اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، وغیرہ نہیں ہوگا۔ میرے تعویذ میں ایسی جان نہیں ہے کہ اللہ سے زبردستی کوئی کام کروا لے، کہہ اپنے آپ کو رہا ہوں حال ہر جگہ یہی ہے، کہہ اپنے آپ کو رہا ہوں حال ہر جگہ یہی ہے، اللہ پسند فرما لے تو کام ہو جائے، اور اگر کہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد، پھر دیر کے بعد ہوتا ہے، تو اللہ کو اپنے تعویذوں گھنٹوں کا پابند نہ کیا کرو، اور نہ وہ ہو سکتا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون،
فرمایا اس کے تخت کی وضع بدل دو، ہم دیکھتے ہیں کیا وہ حقیقت آگاہ عورت ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کرتے۔
یار اس کو تھوڑا کچھ چینج کرو، اس تخت کو نہ چینج کرو، کچھ ہیرے لگا کر ادھر سے اتارو ادھر لگاؤ، کچھ رنگ شنگ پینٹ اس کا چینج کرو، کچھ گدیاں شدیاں ہٹاؤ، یعنی ہم اپنے ماحول میں جملے بول رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا کچھ تبدیل کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسی ہے عورت، دانا ہے، پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، نکی روح اس کو ذرا چینج کر دو تاکہ وہ دیکھ کر کہیں ہیں یہ وہ ہے کہ کوئی اور ہے، تو تبدیلی ہو گئی۔ فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين،
بس جب وہ حاضر ہوئی کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم پہلے ہی سے حاصل ہو چکا تھا، جبھی تو ہم فرما بردار بن کر حاضر ہوئے۔
اولیاء کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس پر ایک جملہ ضرور بتانا چاہوں گا، پیچھے رہ گیا, پچھلی کہانی کے ساتھ رہ گیا. آصف بن برقیہ نام تھا اس ولی اللہ کا, کہا میں لے کے آتا ہوں. لیکن جب یہ کہا نا میں لے کے آتا ہوں, الفاظ سنو, کہنے لگے جناب حضور میں یہ کام کروں گا, خدمت سر انجام دوں گا, لیکن حضور میرے کام کرنے سے پہلے آپ ذرا دعا کر دیں. ولیوں کی طاقت نبیوں کے دروازے سے, نبیوں کے پاس سارا خزانہ اللہ کے دربار سے آتا ہے, کہ حضور آپ دعا فرما دیں تو بس میں ابھی اس کام کو سر انجام دیتا ہوں. سلیمان پیغمبر نے دعا دے دی, جا تھپ کی اللہ بھلا کرے, اللہ بھلا کرے تو کرو یہ کام. تبھی بات کر کے ادھر دیکھا تو تخت بڑا ہوا تھا, بڑا ہوا تھا. تو ولایت کا منبع ہے ہی سارا, مقصد ہے ہی سارا پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
خاتون سے کہا گیا محل میں داخل ہو, جب اس نے دیکھا گمان کیا کہ وہ پانی کا ایک حوض ہے اور اپنی پنڈلیوں کو اس نے برہنہ کر دیا. فرمایا بے شک وہ شیشوں سے تیار کیا گیا ایک چکنا فرش ہے. عورت نے کہا میرے رب بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھی اور سلیمان کی صحبت میں ایمان لائی اللہ پر جو تمام جہانوں کا فرمولدار ہے.
آپ نے پہلے ہی اتنا بندوبست کیا, وہ اینٹیں بچھی ہوئی تھیں, آپ نے وہ جنوں سے کہا ایسا کرو فرش بناؤ, ایسا فرش کہ اتنا چمکیلا ہو. وہ کدھر بیٹھے ہوئے رضا مصطفیٰ صاحب, جامعہ کا فرش اتنا چمکیلا ہونا چاہیے جتنا قرآن کہہ رہا ہے, وہ رگڑائی جو آپ فرما رہے ہیں, تو اتنا چمکیلا فرش بناؤ کہ بس یوں لگے جیسے پانی کھڑا ہے. وہ اتنا چمکا دیا گیا فرش کو تو ملکہ بلقیس آئی, تختوں کی مالک تھی, لیکن جب وہاں آئی نا تو خیال گزرا کہ سامنے سلیمان پیغمبر بیٹھے ہیں, تو میں نے جس فرش سے گزر کر جانا یہ تو پانی ہے, تو شلوار تھوڑی سی اٹھائی کہیں وہ بھیگ نہ جائے. تو جب آگے بڑھی تو خود ہی کہا ہائے یہ میں کیا کر بیٹھے, یعنی یہ تو پانی نہیں ہے, یہ تو فرش ہے. تو پھر جب اتنی قدرت کے اور اللہ کی عطاؤں کے اظہار دیکھے تو آتے ہی پہلا جملہ کیا کہنے لگی, اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں سلیمان پیغمبر, آپ کے پاس کیا کیا اللہ کی عطائیں ہیں, میں تو حیران ہو گئی ہوں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ, یہ حضرت سلیمان ہی ہیں پھر جنہوں نے سب سے پہلے وہ شے ایجاد کی جس سے جسم سے بال فٹافٹ اتر جاتے ہیں خواتین کے لیے, وہ پاؤڈر ٹائپ اس دور میں سب سے پہلے پھر آپ نے تیار کروائی, کیونکہ ملکہ بلقیس کی ٹانگوں پر جب نظر پڑی تو وہ کافی سارے بال محسوس ہوئے. تو آپ نے کہا صرف اتنا ہی نہیں, میں تیری نفاست میں بھی اضافہ کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے ایسی شان عطا فرمائی ہوئی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کوئی فارمولا جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا تھا وہ فارمولا تیار کیا اور جسم کی نطافتوں اور نظافتوں کو اور بڑھانے کا اہتمام کر دیا سب سے پہلے بندے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ.
اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, تو جب ہی وہ دو فریق ہو گئے جھگڑا کرتے.
قال, دو فریق ہو گئے, ایک ایمان والوں کا ایک دوسرا حسب حال, پرانی کہانی ہے. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
فرمایا اے میری قوم, تم لوگ برائی میں بھلائی سے پہلے کیوں جلدی کر رہے ہو, تم کیوں نہیں اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
عذاب لے آؤ, کہا کیوں مرتے ہو, خدا کے بندو کیوں مرتے ہو, عذاب چھیتی مانگ رہے ہو, ایسا کرو جیسا میں کہتا ہوں. کیسا کرو, استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرو, اللہ تم پر رحم کرے, تمہارے دل نرم ہو جائیں, تم ایمان کی طرف مائل ہو جاؤ. استغفار دلوں کو نرم کرتا ہے, اور بھی بہت سارے فائدے پچھلے سپاروں میں ہم پڑھ چکے ہیں, تو ابھی اتنا ہی اور کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور اتنا ہی اور کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ رب کائنات نے کہا جو تھا, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. استغفار اور استغفار کرتے رہا کرو, اللہ تمہاری زندگی کو انتہائی خوبصورت فرما دے گا, فائدہ مند بنا دے گا. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون.
بولے ہم نے آپ سے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے بری فال لی. فرمایا تمہاری بد فالی اللہ کے پاس ہے, بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنے میں پڑے ہو.
ایک مذہب کا مسئلہ سن لیں, ایک ہوتی ہے بد فالی, ایک ہوتی ہے خیر فالی, خیر سگالی, خیر فالی, بد شگون اور نیک شگون, یہ دونوں کیا ہوتے ہیں سن لیں, اس کے بعد ہمارے مذہب میں کیا ہے یہ بھی لگے ہاتھوں آپ سن لیں. بد شگونی یہ ہے, کوئی چیز دے کر برا سا نتیجہ نکال لیا, دکاندار مثلا پہلا گاہ گیا تو ادھار, اللہ ہی خیر کرے سویرے سویرے نفست متھے لگی ہے, یہ بڑا غلط جملہ آپ لوگوں نے بول دیا. اس کا نام یہ ہے بد فالی, بد شگونی. کوئی کیس دیکھا تو یا سویرے سویرے کوئی بندہ ملاقات ہوئی نا, آپ میں نے کہا تھا کس طرح کا تھا, تو اس کے جانے کے بعد اللہ ہی خیر کرے آج سویرے سویرے اے متھے لگا ہے. یعنی یہ جملے جو میں نے آپ لوگوں سے پائے, کوئی ماحول یا منظر کوئی شاید دیکھی تو اس سے کوئی غلط نتیجہ فوراً سوچ لیا, اسے کہتے ہیں بد فالی. اچھا تو مجھے خود ابھی ڈانٹ پڑی ہے, میں اپنی بتاؤں, یہ خود نرم سے میٹھے سے درجے کی ڈانٹ پڑی. میں ٹائم لینے کے لیے گیا, یہ پروگرام جو ختم ہونا تھا ابھی آپ کا دورہ تفسیر, کہ بھائی شاہ صاحب کے پاس, کہنے لگے آپ ربیع الاول شریف کے بعد بھی نہ کر لیں. تو مجھے ایک دم سے آپ کا یہ خیال ہے کہ یار آپ بڑی مشکل سے اتنا ٹائم نکال کر روزانہ آتے ہو, اگر آپ کو 15-20 دن اور لیٹ کر دیا تو کہیں آپ منتشر نہ ہو جاؤ. میں نے کہا جناب محترم شاہ جی کی ولا, میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ مجمع منتشر نہ ہو جائے. تو فوراً مجھے وہ مخصوص الفاظ میں میرے ساتھیوں کو پتہ نہ چل سکا, لیکن مجھے ڈانٹ سے پڑھ لی, جس کا معنی یہ تھا کہ بتا کوئی اس طرح کی باتیں کرنے ٹھیک ہے مذہب میں. میں شرمندہ سا ہو گیا, یعنی بد فالی, بد شگونی, ایسا ہوگا پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو یہ بد شگونی ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے. نیک شگونی یہ جائز ہے. نیک شگونی کیا ہوتی ہے, آپ صبح اٹھے تھے کوئی نیک سا بندہ سامنے آیا, اس کو دیکھ کر آپ نے یہ نتیجہ نکالا آج ان شاء اللہ دن اچھا گزرے گا, بڑی برکت والا بندہ سامنے آ گیا. کوئی اچھی شاید دیکھ کر کہ اس کا اچھا نتیجہ نکالنا, یا جیسے کہ کوئی سویرے سویرے آپ کے دروازے پر آیا, کھڑکایا, آپ نے کہا کون, اس نے کہا جی رحمت علی, کہا شکر الحمدللہ آپ سارا دن رحمت سے گزرے گا. یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نیک شگونی ہوتی ہے. مذہب میں نیک شگونی جائز ہے اور بد شگونی جو ہے یہ جائز نہیں ہوتی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ,
اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے.
حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں 9 گروپ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے, جو جہاں سلمان صالح کو ماننے والا ملے پکڑ کو مار دو, قتل کر دو, ذلیل کرو, رسوا کرو, جھگڑے کرو, مارو پیٹو, یہ کوئی نئی کہانی نہیں تھی. لیکن 9 گروپ لگے ہوئے تھے آپ کے پیچھے, کر کچھ بھی نہ سکے. ہمیشہ حق جانب جدھر ہوگی نبیوں کا عنوان, تو باطل اگر 100 فرقے 100 گروپ بھی ہو جائے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. تو 9 گروپ لگے ہوئے تھے پیچھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون,
اور وہ لوگ باہم اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے, پھر ہم ان کے ولی سے کہہ دیں گے ہم ان کے اہل کے موقع قتل پر موجود ہی نہ تھے اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں.
سرکارت والے علیہ السلام کے گھر میں ہجرت کی رات وہ دھاوا نہیں بول دیا تھا ان ظالموں نے, لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ,
اور انہوں نے فریب سے ایک چال چلی اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں,
سوچ بھی نہیں سکتے تھے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ,
تو دیکھیے ان کی حرکت فریب کا انجام کیسا رہا, یقیناً ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو برباد کر دیا.
یعنی وہ کچھ کر نہ سکے, مانا یہ کہ وہ جتنا بھی چاہتے لیکن ہم نے ایمان والوں کو نبی کے ساتھ محفوظ ہی رکھا, بلکہ نتیجہ قرآن نے یوں کہا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ,
تو یہ ہیں ان کے ویران گھر اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا, بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے ضرور ایک نشانی ہے.
گھر ویران ہو گئے, وہ ایک بار زلزلہ آیا تھا نا پاکستان میں بھی, تو کیا تباہیاں مچ گئی تھیں ہر پاسے. کہا یہ دیکھو ان کے گھر میرے نبی کے اور ان کے چاہنے والوں کو قتل کرنا چاہتے تھے, اپنا حال دیکھو. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ,
اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے تھے.
وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ,
اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو.
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ,
کیا یقیناً تم لوگ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم نادان قوم ہو.
اعلی حضرت کے ترجمے کے اندر وہ لفظ کا ایک جو بدلاؤ ہے وہ بڑا زور پیدا کر رہا ہے. ترجمہ آپ نے کیا, کیا تم مردوں کے پاس مستیاں کرتے ہو, یہ کیا کر رہے ہو تم, مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر, بلکہ تم جاہل لوگ ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون,
تو نہ تھا ان کی قوم کی طرف سے جواب بجز اس کے کہ بولے تم تم اپنی بستی سے لوط والوں کو نکال دو، بے شک وہ صاف رہنے کے متوالے لوگ ہیں.
یار یہ بڑے پاک بنتے ہیں، دوستو ہم جو کرتے ہیں کرنے دیں، بڑے طاہر مطہر لوگ، اور نکالو یار انہیں یہاں سے. ہر نبی کے ساتھ اس طرح کے احوال. مکہ والوں نے کیا کم شرارت مچائی. رسول اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر تشریف لے کر جا رہے تھے تو باؤنڈری لائن پر پہنچے تو ایک بار پلٹے اور فرمایا کہ مکہ مجھے تجھ سے پیار تو بڑا ہے پر کیا کروں، تیرے رہنے والے رہنے نہیں دینا چاہتے، کیا کروں، پیار تو بڑا ہے تجھے تجھ سے مجھے. تو ایسا ہر دور میں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاہَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو حال آج کل کے دور کا جملہ کیا ہوگا، وہ تو یہ تھا نا کہ طاہر بنتے ہیں، بڑے پاک بنتے ہیں. آج کل کے دور کا جملہ جواب کو بھی سننا پڑتا ہے، آیا نہیں بڑا مولوی کہیں کا، مولوی بنتا ہے بڑا. یعنی یہ مولویوں کو گال بنا دی اور یہ کافروں کی سازش ہے. ہمارے مذہب کے جو چوٹی کے عنوانات تھے انہیں بطور گالی ہماری زبانوں پر جاری کروا دیا. ہم بطور تارا کے اور مسلیہ مسلی، حالانکہ عربی زبان میں نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں. مولوی ہونا یہ یعنی مولا والا ہونا، جو صبح شام مولا کی بات کرے. تو یہ جو ہمارے چوٹی کے الفاظ تھے ان کافروں خناسوں کی یہ سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کی زبان پر یہ تانا بنا کر انہوں نے جاری کروا دی.
تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی عورت کے، ہم نے اسے نابود ہو جانے والوں میں مقدر فرما دیا.
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
اور ہم نے ان پر شدید بارش برسائی تو کیا ہی بری بارش تھی ڈرائے ہوئے لوگوں کی.
میں پوچھنا چاہوں بھلا کہ بارش کس طرح کی تھی، پتھروں کی بارش تھی اور پتھر بھلا گول تھے یا کہ چوڑے تھے، نوکیلے پتھر تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون توجہ کے ساتھ سنتا رہا. اب یہ اشارے اب آپ کو قرآن وزٹ ہو گیا، پورا 20 سپارے وزٹ ہو رہے ہیں. آئندہ جب اگلا پھیرا ہوگا نا وہ 100 بندوں والا، 40 کے بندے ویسے ہو گئے میرے پاس، وہ جو 100 بندوں کو انشاءاللہ آئندہ ہم پھر رحمت کمانا چاہتے ہیں، 40 کو تو ہو گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 100 پورے فرمائے. تو اگلے وزٹ میں اور راستے کھلیں گے، اور اگلا ویسے بھی اس سے کچھ ڈیٹیل سے میں نے کہنا، کچھ وہ درس قرآن نہیں، اس سے کم اور اس سے کچھ زیادہ.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون.
فرمائیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام جنہیں اس نے برگزیدہ بنایا، کیا اللہ اچھا ہے یا وہ جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں.
اللہ کا فضل 19 سپارے مکمل ہو گئے، شکر ہے. میں اللہ کی رحمت کا جتنا بھی شکر ادا کروں یقین جانو اتنا کم ہے. زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک دم ایسا ہوگا کہ 600-800 بندے اللہ کے فضل سے وہ ایک دم سے قرآن کے مجمع میں داخل ہو جائیں گے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر عالم کی مجلس ایسے ہی آباد شاد رکھے، ہر مسجد اللہ ایسے ہی آباد شاد رکھے. اور بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے، یہ تو سرکار دو عالم کا دین اور مزیدار ہو جائے گا نا، وہ مزے بکھیرے گا جب تو لذتیں بڑھ جائیں گی. اہل سنت کی علماء کو اللہ مزید برکتیں نصیب فرمائے. وہ جو میں نے اس دن کہا تھا کہ 1400 داخلے ہو چکے ہیں، وہ 3000 سے کام تجاوز ہو چکا ہے. وہ جو لاہور دورہ تفسیر شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ ادھر آپ کا ختم کر کے تو ساتھ ہی میری ڈیوٹی ادھر لگ گئی ہے، شہر قبلہ کا حکم کے چل ادھر تھوڑا سا ادھر بھی جا کر ڈیوٹی دے کر آؤ. 20واں سپارہ شروع ہونے لگا ہے، والحمدللہ علی ذلک. اچھا 20واں سپارے کا پہلا رکوع اس سٹائل پر ہے، میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دوں تاکہ پھر ترجمہ ہی ہمارے لیے کافی شافی ہو جائے. ہاں زمین و آسمان کس نے بنائی، بارش کس نے برسائی، پھل پھول کس نے لگائے ہیں، زمین کو باعث قرار کس نے بنایا، یہ نہریں کس نے جاری کی، پہاڑوں کا لنگر کس نے بنا دیا، دو سمندروں کے درمیان یہ پانی ملتے نہیں تو حاجز رکاوٹ کس نے پیدا کر دی. بتاؤ مصیبت زدہ کی مدد کون کرتا ہے، مصیبت کون ٹالتا ہے، زمین میں تمہیں پہلوں کا خلیفہ کس نے بنا دیا ہے، خشکی اور سمندر میں تمہیں ہدایت کون دیتا ہے، رحمت کی ہوائیں کون چلاتا ہے. جواب یہ کہ اللہ. اسٹائل قرآن پاک کا میٹھا سا اسٹائل ہے، پہلے یہ کسی اور انداز میں باتیں آئیں اور اب سوالیہ انداز میں. آپ میرا خیال ہے کہ میں تلاوت اکٹھی کرتا ہوں اور نتائج آپ سن چکے، آپ تلاوت کا ذائقہ اٹھائیں پھر اس کے بعد ترجمے کی خوشبو میں محسوس کریں گے.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ شگفتہ بارونق باغات اگائے تم میں کب طاقت تھی کہ اس کے درخت اگاتے کیا ایسے خالق اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے پھر رہے ہیں یا وہ جس نے زمین کو ٹہلنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں پیدا فرمائیں اور زمین کی خاطر مضبوط رکھنے والے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل رکھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں یا وہ ذات جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور دور کرتا ہے دکھ اور بناتا ہے تمہیں زمین میں پہنوں کا جانشین کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو یا وہ جو تمہیں خشکی اور دریاؤں کے اندھیروں میں نشان منزل عطا فرماتا ہے اور جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشیاں بکھیر دیتی ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے اللہ برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں بھلا کون ہے جو عمل تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے فرمائیے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو فرمائیے نہیں جان سکتے جو آسمان اور زمین میں ہیں راز حقیقت سوائے اللہ کے اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو گیا ہے بلکہ وہ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس میں اندھے ہیں
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون
کفر کرنے والوں سے کہا کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہمارے باپ بزرگ بھی کیا ہم پھر مٹی سے نکالے جائیں گے
لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين
بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس سے پہلے وعدہ کیا گیا ہے یہ وعدہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پہنوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں
اور یار یہ مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں ہے بڑے پرانے زمانے سے باتیں سنتے آ رہے ہیں کتنے اس طرح کے اور بھی آئے تھے تو کہہ گئے ہیں کچھ بھی نہیں یار قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين
فرمائیے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو مجرموں کی عاقبت کیسی رہی
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
اور آپ ان پر ملال نہ فرمائیے اور پریشانی میں نہ پڑیے اس سے جو یہ چالیں چل رہے ہیں
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی اور یہ نہیں مانتے محبوب ان سے کہو زمین گھومو دیکھ کر آؤ لوت والوں کا کیا بنا سمود کا کیا بنا فلانے کا کیا بنا یہ راستے میں پڑتے ہیں ساری بستیاں ان کے تو باقی آپ غمگین نہ ہوا کریں لا تحزن علیہم آپ سینے کے اندر بوجھ محسوس نہ کیا کریں میں دو باتیں سمجھا ایک تو یہ کہ جو واقعی اللہ کے ساتھ اخلاص مندی سے اس کے دین کا کام کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے اسے دل میں درد تو محسوس کرنا چاہیے یہ بار بار آئے تھے آنے کے باوجود رسول اللہ صدمہ تو محسوس کرتے تھے مولا یہ کیوں دوزخ سے بچ نہیں سک رہے تو کسی بھی عالم کو دل میں لوگوں کی جنت کی خاطر اور دوزخ سے بچانے کی خاطر جبکہ وہ نہ مان رہے ہوں صدمہ تو رکھنا چاہیے لگے ہاں تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی عالم ایسا ہوگا جو اوروں کے لیے درد مند ہوگا تو قرآن کا بیان ہے کہ آج قرآن اتر نہیں سکتا وہ بات ختم ہو گئی ہے لیکن اللہ کی رحمت کے وعدے تو آج بھی باقی ہے نا اللہ رحمت کے پھائے لگا کر دلوں کے زخم ضرور دور فرمائے گا یعنی جیسے کہ مولوی صاحب غم نہ کھایا کرو چپ کر کے اپنا کام کرو جزائے ساری ہمارے پاس ہیں اب یہ وہی بن کر اتر نہیں سکتا لیکن یہ جیسے وہ ایک خاموش باز گشت بن کر کے وہ شعور اور لاشعور کے اندر احساس بیدار کر رہی ہے نا کہ اللہ کی مدد کے وعدے تو آج بھی تمہارے ساتھ ہیں
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو.
قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ
فرما دیجئے ممکن ہے اس کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ آ لگا ہو جس کے بارے میں تم جلدی میں پڑے ہو.
ہو سکتا ہے کچھ آ بھی گیا ہو. دیکھو چیک کرو اگر آپ کی پکڑ شکڑ آئی ہے کہ نہیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں
کافر ہیں. عذاب مانگ بھی رہے ہیں پھر بھی آ نہیں رہا ہے. راز تو آپ کو بتا دیا وہ رسول اللہ کے ساتھ جو اللہ کی محبت کا کمپرومائز ہوا تھا وہ تو بتا دیا لیکن قرآن اعلان کیسے کرتا ہے کافر ہیں مان نہیں رہے عذاب بھی مانگ رہے ہیں. اصل ماجرا یہ کہ اللہ ہے فضلوں والا ایک دم سے عذاب دیتا نہیں فضلوں والا ہے نا اس لیے تو کہا واسأل اللہ من فضلہ اللہ سے فضل مانگا کرو. لفظ فضل کا استعمال یہاں اس موقع پر بلا کہاں ہوا خطا کار ہیں گناہگار ہیں بلکہ کافر ہیں عذاب پھر بھی رکا ہوا ہے کہا میں فضلوں والا جو ہوا کہ اگر کفر پر بھی عذاب رک سکتا ہے ہمارے گناہوں پر بھی جب اللہ کی طرف سے ایک دم پکڑ نہ آئے سمجھو اللہ کے فضل نے عذاب رکا ہوا ہے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں.
یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کافروں کی تو اللہ تعالیٰ یوں فرمائے نا کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے چھپا ہوا ہے جو یہ بولتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں.
محبوب جو آپ کا رب ہے نا اس لفظ کے اندر جو کشش اور جاذبیت اور اپنائیت اور عطائیت ہے بار بار محبوب جو آپ کا رب ہے نا جو آپ کا رب ہے نا یعنی توجہ آپ ہماری طرف رکھیں ہم اپنی توجہ آپ کی طرف رکھیں انہیں چھوڑیں اپنا کام کر کے بس ہم آپس میں متوجہ ہو جایا کریں جو آپ کا رب ہے نا جو آپ کا رب ہے نا جو آپ کا رب ہے نا اللہ اکبر. ہمیں ایک دم سے ذائقہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی قرب کا مقام دیکھا نہیں ہے. قرب کا مقام کبھی دیکھا نہیں ہے. نرم درجے کا احساس بتانے کے لیے ایک قریب چلتے ہیں اور گولڈا شریف چلیں. آج حضرت قبلہ لالائی صاحب جو حیات ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے. یا میں کہتا ہوں کسی بھی بڑے بزرگ کے پاس چلے جاؤ مثلا کراچی چلتے ہیں حضرت الیاس قادری صاحب اتاری صاحب کے پاس بڑے بڑے بزرگ جو ہیں اس وقت ہمارے اکابر جاتے ہیں ان کے پاس تو مجمع سجا ہو تو وہ کسی کو میرے پاس آ جا باقیوں کے دل ایسے ہائے اور یا جائے کتنا نظروں میں ہوئے جیسے یہ ایک نیچے درجے میں آ جاؤ مخلوق کے درجے میں آ جاؤ تو یہ ایک لطیف احساس ہے نا آپ سمجھے نا محبوب ربک بار 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 بات کوئی اور چل رہی ہے نہ نہ آپ کا رب کیا جڑ رہا ہے آپ کا رب کیا جڑ رہا ہے اللہ اکبر. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين
آسمان اور زمین میں پوشیدہ چیزوں میں سے کچھ بھی تو نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو.
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں.
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
اور بے شک وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.
ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم
بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور وہی غلبے والا علم والا ہے.
فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین
تو اللہ پر توکل رکھیے بے شک آپ ہی واضح حق پر ہیں.
انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین
بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ بہنوں کو سنا سکتے ہیں پکار جب پیٹ پھیرنے والے روگردانی کر جائیں.
یار ایک کہانی اصل اور نقل دونوں بتاؤں نا آپ کو. یہ کافروں کی بات چل رہی تھی تو کہا یہ مردے ہیں اور یہ بات کئی بار آئی کافر مردے ہیں اور ایمان والے زندہ ہیں. بابو آپ ان کو سناتے ہیں جو مانتے ہیں یہ مردے ہیں اصل میں کہانی یہ چل رہی ہے مردے ہیں تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ان کے دل ہی مرے لگی ہوئی ہیں. عنوان سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کافروں کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں کافر مردے ہیں ان کے دل مردہ ہیں آپ چاہیں بھی تو ان کو سنا نہیں سکتے اندر سے مورے ہیں موروں والے ہیں مردے ہیں. کوئی زندگی ہوتی تو یہ آپ کی بات سنتے نا یہ ڈورے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یہ ہے کہانی اصلی نقلی کہانی کیا ہے. قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتی جو مر گئے وہ تو سن نہیں سکتے بات کوئی اور چل رہی ہے، آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو یہی کہو گے واقعی یار ڈرنا ہی پڑے گا آپ کو، قرآن کہتا ہے مردے تو سن نہیں سکتے، کہانی پتہ جو نہیں کہ اصل چل کیا رہی تھی، کہی کیا جا رہی ہے، سمجھائی کیا جا رہی ہے، یہاں پڑھو نا راضی پڑھو نا، گھر نہیں پڑی ہوئی ہے راضی، اٹھا کر پڑھو نا مولوی صاحب، یا کرسی اٹھا کر پڑھو، یہاں کون سے مردے مراد ہیں، یہ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہیں، یہ تفسیریں کس لیے ہوتی ہیں، اللہ نے دیا پڑھنے کے لیے دی ہیں نا میرے بھائیو، تو مراد ہیں کافر، یہ مردے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ایمان والوں سے کافر، کافروں سے ایمان والے، ساتواں سپارہ پڑھ چکے، کہ کفر کے جو مردے ہیں وہ مراد ہیں، دل ان کے بند ہیں، ڈورے ہیں، یہ سن نہیں سکتے ہیں، جہاں تک معاملہ وہ قبر والے مردوں کا ہے، چلو میں بڑی ہستیوں کی تو بات نہیں کرتا، کیا کتاب الجنائز کے اندر یہ دورہ حدیث پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہو کہ نہیں، تمہیں تمہارے علم کا واسطہ، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد جب تم واپس جا رہے ہو، فَإِنَّهَا لَتَسْمَعُ قَرْآنِ عَلِكُمْ، وہ تمہارے جوتوں کا کھڑاک بھی سن رہا ہوتا ہے، عام بندہ وہ واپس جانے والوں کے جوتوں کا کھڑاک بھی سن رہا ہوتا ہے، وہ لہجہ کتنا ڈرونا ہوگا اس کے لیے، یہ دھیان کدھر چلا گیا، چلے گئے ناز اٹھانے والے، میں گورے تیرا میں آ پڑا ہوں، فرشتے بھی آ چکے ہیں سر پر، چلے گئے ناز اٹھانے والے، اب آپ کا ہی بس آسرا ہے، یہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کے یہ الفاظ ہیں، بڑے درد والے الفاظ ہیں، یقین جانے، چلے گئے ناز اٹھانے والے، ساتھ نہ چھڑ سا نال ریسا، حضور نے کہا یہ جوتوں کے کھڑاک بھی سن رہا ہے، تو یار بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی اور تھی، اصلی کہانی یہ تھی کہ یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے، نقلی کہانی یہ ہے کہ اٹھا کر کے تو خام خواہ ہی اولیاء کی مخالفت پر ان کے مزاروں پر چسپا کر دی جائے، یہ خام خواہ کی نقلی کہانی ہے، وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ،
اور آپ گمراہیوں سے انتھوں کے لیے منزل نواز نہیں ہیں، آپ نہیں سناتے مگر انہیں جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، پھر وہ سرے تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں،
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ،
اور جب ان پر ہماری بات پوری ہو جائے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے،
پہلی بار یہ عنوان آیا ہے، سن لیں چند لائنوں کے اندر، یہاں چند لائنوں ہی کے اندر سن لیں، دابۃ الارض قرآن کے الفاظ، اخرجنا لہم دابۃ الارض دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابا نکالیں گے، جانور نکالیں گے، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کی نشانی کی ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک نے بھی اس بات کو بیان کیا، قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں، گانا بجانا عام ہو جائے گا، جیسے تسلی ویسے بیٹھے، بیمار آدمی ہے تو بھلا ہو، جیسے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں ویسے بیٹھیں، اچھا تو ناچ گان عام ہو جائے گا، عورت بازی عام ہو جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، ایسی ایک نشانی ہے کہ زمین سے دابۃ الارض نکلے گا، اور سناتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ عجیب و غریب جانور ہوگا، حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کیسا جانور ہے، سن کر بندہ متعجب بھی ہو سکتا ہے، اور اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ماننے کو دل نہیں کرتا، بس عجیب و غریب جو ہوا، ماننے کو دل کرتا ہے لیکن ہے انتہائی حیرتناک، یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو صفا پہاڑ سے ہو کر تمام شہروں میں چکر کاٹے گا، روح زمین پر اس نے چکر کاٹنا ہے، دابۃ الارض نے روح زمین پر چکر کاٹنا ہے، ہوگا جانور لیکن باتیں کرے گا بڑی فصیح و بلیغ، ہر بندہ اس کی باتیں سمجھے گا، ہوگا جانور سارے اس کی باتیں سمجھیں گے، ہر شخص کے ساتھ اس نے ملاقات کرنی ہے، ہر شخص کے ساتھ، مسلمان کافر، اٹالین پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی، سب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ملاقات کر کے تو کرے گا کیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایمانداروں کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کے ساتھ ایک نور کا خط کھینچے گا، یہ بالکل نئی باتیں ہیں آپ کے لیے، نور کا خط کھینچے گا عصائے موسیٰ کے ساتھ ہر مسلمان کی پیشانی پر، یعنی اچھا میں وہ یعنی بولتا ہوں کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک وہ انگوشتری تھی، مندری رنگ جس سے آپ مور لگایا کرتے تھے، انگوٹھی، تو وہ انگوٹھی اس کے پاس ہوگی، ہر کافر کی پیشانی پر اس انگوٹھی کے ساتھ ایک سیاہ خط کھینچے گا، یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا. اس نے ہر انسان سے ملاقات کرنی ہے اور اس کا حوالہ ہے دابت الارض کا. اچھا تیار میں کوئی ایک بات کہنے والا ہوں, نکلے گا دنیا جہان میں, جو جو مسلمان ہوگا اسے بھی پہچانے گا, جو جو کافر ہوگا اسے بھی پہچانے گا, اللہ کی عطا ہی سے پہچانے گا. تو اگر اب قیامت آنے والی ہے, بس یہ گیا تو ساتھ ہی کام شروع, تو قیامت آنے والی ہے. اگر یہ جانور ہو کر کے اللہ نے اسے اتنا علم دے دیا ہے, یہ مسلمانوں کو ماتھے سے دے کر پہچان رہا ہے, کافروں کو ماتھے سے دے کر پہچان رہا ہے, تو نالائق انسان قیامت والے دن اگر میرے سرکار پہچان لیں گے, اس میں تعجب بھی کیا ہے. اگر جانور ہو کر کے تو اللہ کی عطا سے ایمان والوں اور کافروں کو پہچان سک رہا ہے, تو سرکار دو عالم نعوذ باللہ, یہ جانور ہے جانور, تو پھر جانوروں سے اوپر آؤ تو انسان, پھر مومن, پھر اولیاء, پھر صحابہ, پھر انبیاء, پھر انبیاء کے بعد سید الانبیاء. میرے حضور نے تو یاد رکھ فرمایا, جو میرے شہر مدینہ میں مرے گا نا, اللہ اکبر, میں جو میرے شہر مدینہ میں مرے گا قیامت کو میں اسے بھی پہچانوں گا. یہ کیا حدیث کے دلچسپ الفاظ ذہن میں آنا شروع ہو گئے. میرے حضور نے کہا کہ میرے شہر میں آؤ نا جب مدینہ میں, تو کوئی تکلیف وغیرہ ہو تو واویلا مت مچانا, صبر کر جانا, میرے شہر میں آؤ. یہ ہوٹلوں میں عام طور پر کوئی ہو جاتی ہے, چھوڑو ان کو, تو صبر کر جانا, تو واویلا مت مچانا. حضور نتیجہ کیا ہوگا, قیامت والے دن میں کہوں گا مولا اسے میرے شہر میں آ کر تکلیف ہوئی تھی, اسے جنت عطا فرما دے, میں اس کی شفاعت کر دوں گا. وہ جی پتا کیسے چلے گا, تو اتنا رش ہوگا. یہ رش تمہارے لیے ہوگا, سرکار کے لیے رش نہیں ہوگا, سرکار کے لیے رش نہیں ہوگا. یہ دعوت الارض کا مقام یہ ہے, تو وہ تو پھر سرکار کائنات ہیں. اللہ اکبر. میں بہانے بہانے سے میٹھے میٹھے ہولے ہولے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کے معاملے میں وہ چپ کر جاؤ, چنگے رہو گے, چپ کر جاؤ, کوئی ایسی ویسی گل نہ کریا کرو. سرکار ہیں, محبوب خدا ہیں. یہ ایک نئی بات ہم نے جان لی. ونحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. رکو شروع ہو رہا ہے نا, میں رکو سے پڑھا تو یوم نحشر پڑھا.
اور جب ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک ایک گروہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے, تو انہیں روک لیا جائے گا.
فهم يوزعون, تو ترجمہ یہ کیا کہ ان کو روک لیا جائے گا. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون.
یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوں گے اللہ فرمائے گا, کیا تم میری آیات کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم علم میں ان کا احاطہ نہ کر سکتے تھے, بلکہ اور کیا کیا تھا جو تم کرتے تھے.
یعنی ہر علاقے میں رہنے والے کافر, یا اٹلی والے 10-15-20-30-40, رک جاؤ, جاپان والے کافر آؤ بھائی, امریکہ والے کافر آؤ بھائی, انگلینڈ والے کافر آؤ بھائی, ہر علاقے سے کافر اکٹھے کر کے, ہاں بھائی تو تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. اللہ رحم کرے, یہ سٹائل اللہ کا نہیں ہے, وہ اللہ تو اپنی شانوں کے ساتھ پوچھے گا نا. ہم اپنے ماحول میں سمجھ رہے ہیں, پھر قرآن کا لہجہ سمجھا رہا ہے. اچھا بھی تم لوگ تھے ہیں, ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے, اللہ فرشتوں ذرا پکڑو ان کو الٹا کر کے لے جاؤ. تو الفاظ آگے آ رہے ہیں, الٹا کر کے وہ گھسیٹ کر کے دوزخ میں. کچھ لوگ جانا نہیں چاہیں گے, یہ بھی آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ دوزخ میں جانا نہیں چاہیں گے. تو جانور ٹرے نہ, تو پنڈ میں رہنے والوں, میں تو خود پینڈ ہوں دیہاتی, مجھے پتا کیا کرنا پڑتا ہے. جب جانور چلے نہ نا, تو ایک ڈنڈا ہوتا ہے ہاتھ میں, ادھر سے کس کے لگاتے ہیں نا اس کی ٹانگ پر, تو وہ سمٹ کر کے ایک بار تو آگے بھاگتا ہے. فرشتوں کے ہاتھ میں آگ سے بنے ہوئے کوڑے ہوں گے, اگر کوئی اڑی کرے گا نا, اڑی ہم پنجابی میں اڑی کہتے ہیں, اگر کوئی اڑی کرے گا نا, ادھر سے آگ کا کوڑا لگے گا, دب کر وہ بھاگے گا, ادھر سے لگے گا وہ بھاگے گا. تو ان سب کو اکٹھا کر کے وہ دوزخ میں پھینک دیے, اوپر تلے جمع کر دیں گے. یہ الفاظ اس دن آپ نے پڑھے, قرآن پاک کے الفاظ آئے, انہیں اوپر تلے جمع کر کے ڈھیر لگا کے, اور جیسے حرمین شریف ہیں جن میں جوتیاں کا ڈھیر, وہ ویپر کے ساتھ پورا دڑم سے وہ گیا, پتا نہیں کدھر کا کدھر, کدھر کی جوتی کدھر جا پہنچے. تو ان سب کو اوپر تلے ڈھیر کر کے, تو فرشتے اپنی طاقت سے وہ پورا ڈھیر دوزخ میں بھرم سے گرا دیا جائے گا. حَتَّى إِذَا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
اور ان پر بات پڑ گئی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا, تو وہ بولیں گے نہیں.
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بلا شبہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں, اور دن کو بنایا تاکہ وہ ہر چیز کو آنکھوں میں روشن کر دے, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان. ایمان لاتے ہیں.
مجھے ایک حدیث یاد پڑ رہی ہے, اچانک اللہ کی طرف سے ذہن کھل گیا میرا, حدیث یاد پڑ رہی ہے. اس آیت کی ایک اور تفسیر بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک بتائی ہے. آج تک وہ کیا ہے, رات ہم نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے, دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. آج بھی الفاظ یہی ہیں, انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہا, رات ہم نے بنائی تاکہ سکون حاصل کرو اس میں. تفسیر کا ایک پہلو یہی ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں, لکل آیت منہا ظہر و بطن, ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے. احمد تفسیر نے کہا کہ اس کا باطنی معنی کیا ہے, ہم نے رات بنائی سکون تمہیں مل جائے, مانا یہ ہے کہ کسی کا سکون بستر میں لیٹ کر ہوتا ہے, کسی کا سکون مسلح پر چڑھ کر ہوتا ہے. ہوتا ہے, قسمیں ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا مبارک سکون مسلح پر ہوتا تھا, قرآن اترا نہیں. قم اللیل الا قلیلا, صرف ایک ہی ہستی ہے جسے رب نے کہا ہو عبادت کم کر دے بڑی ہو گئی ہے. کسی اور کے نام یہ پیغام ہی نہیں ہے. حضور وہ رات سردیوں کی راتیں, لمبے لمبے قیام, تصورت مزمل کا بیان, خلقانی جب کھڑے ہوتے ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, سجدے میں جاتے ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, چادر پا کے نماز پڑھتے ہو نا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن اتنا قم اللیل الا قلیلا, کچھ کم کر دیں, ٹھیک ہے بڑا ذوق ہے, کچھ کم کر دیں, آرام کرے, سویرے تھوڑے کام ہے آپ کو, پھر آپ کے دن کو اور تھوڑے کام ہوتے ہیں, وفد آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہدایت, تبلیغ, دروازے کھٹکھٹا کر, میلوں میں, بازاروں میں, تھوڑے کام ہیں آپ کو. اللہ اکبر. میں نے تفسیر بتائی کہ کسی کا آرام سونے میں ہے اور کسی کا آرام کسی اور شے میں ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ,
اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا,
بولے
تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے چاہا ہو, اور سب عاجزی کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے میں لاہور تھا نا جب, وہ 25-30 سال پہلے, تو ہمارے مسجد کے ساتھ تھانہ تھا. اس دور میں تو چوروں کو پھینٹی سر یہاں لگتی ہوتی تھی, ہم نے خود دیکھا. تو وہ چور نکال کر نا تو باہر بٹھا دیا جاتا ہے, تو وہ رسیوں کے ساتھ باندھ کر نا الٹا لٹکا کر تو وہ پھر اس کو ڈنڈوں سے مارا کرتے. ایک کو پھینٹی لگ گئی نا تو ساتھ ہی ٹلی کھڑکتی اگلا آ جائے, جب ٹلی کھڑکتی نا تو اگلا فوراً رونے لگ جاتا, ہوں میری شامت آئی. یہ ایک منظر ہے نا, جب پتہ لگے ہوں کام شروع ہونے لگا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, جب یہ سور پھونکا جائے گا نا تو اس وقت دل کانپ جائیں گے, ہائے وہ دن آ گیا کہ جب ہر کچھ سامنے آنے والا ہے. مجھے وہ حدیث کے الفاظ نہیں بولتے, ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جس دن سرکار فوت ہوئے نا تو ہمیں ساری رات نیند ہی نہ آئی. ایک تو غم یہ لگا ہوا تھا سرکار فوت ہو گئے, لیکن آواز کا بتا رہا ہوں کہ آواز میں کیا نتائج ہوتے ہیں. جب فجر کا ٹائم ہوا تو کدال کھڑکنے کی آواز آئی, فجر کا ٹائم ہوا تو کدال کھڑکے, ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب قبروں کو کھودنے والے آ گئے ہیں. کدال کھڑکنے کی آواز سن کر ہم اہل خانہ کی سسکیاں تیز ہو گئیں. اب تک تو اب بھی سرکار کو دیکھ سک رہے تھے, لیکن اب تو حضور ہمیشہ کے لیے پردہ فرمانے لگے ہیں. تو یہ آوازیں کچھ نتائج رکھتی ہیں سامنے. مولا کا آپ اس تناظر میں پڑھیں, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ,
اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا جو بھی آسمانوں میں ہے
سارے
اور جو زمین میں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے چاہا ہو, اور سب عاجزی کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں.
بڑے بڑے متکبر آئے, موڈے سٹے ہوئے نے چلے تھے, ہارے نے اب کیا بنے گا ہمارے ساتھ, زندگی تو اجاڑ دی نا ہم نے, عاجزی کرتے ہوئے آئیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي يَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ,
اور تو پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرے گا کہ وہ جامد گڑے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ بادلوں کی چال میں چل رہے ہوں گے. اس اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس نے ہر ایک کو مضبوطی بخشی ہے, بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.
ہمارا ایک جملہ ہے, تیرے آج خیر نہیں ہوں اور تیرے سے ستے خیر نہیں. یہ پنجابی کے جملے یاد آئے, ذرا قرآن کو دیکھو ہمارے لہجوں سے قریب ہو کر بات کرنے لگا ہے.
من جاء بالحسنۃ فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون,
جو آیا نیکی لے کر اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہوگا اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے.
جو آج نیکی لے کر آیا خیر اس کے لیے بڑی ہے, بڑی خیر ہے اس کے لیے. لہو خیر, جو نیکی لے کر آئے گا ستے خیر ہے اس دیا حسن. تو جس نے پار چاہیے حسن گناہ مانے تو وہ تو ڈرے گا پھر, گھبرائے گا پھر. رمن اگلے الفاظ وہی ہیں, رمن جاء بالسیئات فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون.
اور جو برائی کے ساتھ آیا تو وہ چہروں کے بل اونھے آگ میں پھینک دیے جائیں گے, کیا تمہیں بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو تم کرتے تھے.
انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین.
مجھے تو صرف یہ امر ہوا کہ میں اس شہر معظم کے رب کی عبادت کروں جسے اس نے حرمت بخشی, اور ہر شے پر اسی کی حکومت ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں.
بھولے سے جیسے قاری قرآن کو اس کا سبق یاد کروایا, دوزخ میں جائیں گے, جنت ہوگی, خیر اس کے لیے ہوگی, یہ اس کو عمدہ کر دیا جائے گا, تو ہولی سے سبق یاد کرایا. نبی علیہ السلام جیسے بول رہے ہیں بھائی ہمیں تو یہی کہا گیا کہ ہم تو اللہ کی عبادت ہی کریں, یعنی وہ توجہ دلائی کہ دھیان کرو ہم تو بھائی اللہ کی عبادت ہی کرنے والے ہیں, اور کیا کرنے والے ہیں ہم. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ.
اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نفس ہی کے فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے, تو جو گمراہ ہوا تو فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں.
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, قریب ہے ہی, اور وہ اپنی آیتیں تمہیں دکھا دے گا, تم انہیں پہچان لوگے, اور رب آپ کا بے خبر نہیں اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو.
جو کر رہے ہو سنو سارا پتا ہے, ہم جملہ بولتے ہیں نا پتر میں نے سارا پتا ہے, یہ ہمارے جملے ہیں. اللہ کہتا بندے ہو جو کچھ کر رہے ہو پتا مجھے سارا ہے, میں ذرا فضل والا ہوں نا اس لیے ایک دم سے پکڑ نہیں کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہو گیا. تو سورہ نمل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئے, اب انشاءاللہ سورہ قصص شروع ہونے لگی ہے. اس میں دیر تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چلے گی, کافی دیر تک ان کی بات چلے گی. اس بار ہم ذرا کچھ ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں گے. میں نے کہا تھا 20 سپارہ آئے گا تو کچھ پہلے بتا دیا, تو کچھ آج ہم دیکھیں گے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص میں کیا اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات ہیں. کیا مزیدار, کبھی سپارہ ختم ہو رہا تھا کبھی سورت ختم ہو رہی ہوتی ہے. یہ جملے سن کر اور دلوں کو تسکین ہوتی ہے, جی ایک منزل اور سمٹ گئی, ایک منزل اور سمٹ گئی, ایک منزل اور سمٹ گئی. آپ میں سے کئی ایسے جو خوش ہوتے ہیں شکر ہے منزل قریب آ رہی ہے ختم ہو رہا ہے, تو کئی کہہ رہے ہیں نہیں استاد صاحب دل کرتا ہے کہ سال میں 2-3 دورے پڑھو. کچھ اس طرح کے ہیں, کچھ ہر ایک کا سکون اپنا اپنا ہے نا. ویسے یہ میں پھر کہتا ہوں یقین جانو آپ کو بڑی مبارک ہو, زندگی میں ایک بار تو ہو گیا نا, اے اللہ ہم نے سارا قرآن پڑھا تھا, تلاوت تو کرتے رہتے ہیں, کل قیامت کو ہمارے نام وہ بات نہیں آئے گی. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اللہ کا شکر ہے ہم وہ نہیں ہوں گے قیامت والے دن, اس سے تو خلاصی ہوئی نا ہماری, جو دن رہ گیا پیچھے. اے گج بج کر زور ذوق شوق کے ساتھ پہنچو, ہر ہر قدم پر اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں تمہارے نیچے, چھوٹی بات تو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسیم تلک آیات الکتاب المبین.
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے. طاسین میم, یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی.
نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبر کا ایک ایک جز باوثوق اسلوب میں بتاتے ہیں اس قوم کے لیے جو قوت یقین رکھتی ہے.
یعنی ایک ایک جز, یہ کافی ڈیٹیل ہونے لگی ہے پھر, میں نے کہا نا کافی دیر تک یہ عنوان چلے گا تو ایک ایک جز ڈیٹیل کافی آئے گی, دیکھتے ہیں کیا.
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين.
بے شک فرعون زمین میں بڑا بن گیا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بکھیر دیا, ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہا, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا, بے شک وہ فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا.
میں کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا جو پہلے ہم نے نہیں پڑھی ہوں گے, تو چلے سنتے ہیں پھر. اس نے خواب دیکھا تھا، یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا، خواب دیکھا ایک آ گئی ہے تو جناب وہ سارا کچھ کھا پی گئی ہے، بنی اسرائیل بچ گئے ہیں. تو اس نے اپنے نجومیوں کاہنوں کو بتایا، یار میں نے خواب دیکھی ہے تو کیا جواب ہے؟ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو پھر تیری خیر نہیں ہے، ذرا اس طرح کا پھر جو تیرے تخت و تاج کو تاراج کر دے گا. تو اس نے وہ بچے سے بات کروانے شروع کر دیے. اس پر ائمہ تفسیر نے کیا جملہ چست کیا، عقل ہوئی تو ذرا سنبھالنا، کیا جملہ چست کیا. کہنے لگے فرعون کو جب کاہنوں نے اور نجوبیوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تو وہ تیرے تخت کو اڑا دے گا، جب یہ تعبیر بتائی تو فرعون کی بیوقوفی کی بات بتاؤں، فرعون کی بیوقوفی کی بات، اگر تو وہ انہیں سچا سمجھتا تھا کہ واقعی ایسا ہوگا تو الوہ میں بچے قتل کیوں کروا رہا ہے؟ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو بچے پھر قتل کیوں کروا رہا ہے؟ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے پھر. اور اگر تیرے خیال میں یہ جو تعبیر بتانے والے ہیں جھوٹے ہیں تو الوہ پھر بچے قتل کیوں کروا رہا ہے؟ یہ تو تعبیر بتا ہی جھوٹی رہے ہیں، وہ بچہ تو ہونا ہی نہیں ہے. یعنی یہ اس کی نارائقی کا حال تھا، گھبرا گیا نا. اگر یہ سچے ہیں تو پھر سمجھنا کہ بچے نے تو ہونا ہی ہونا ہے، پھر تخت جانا ہی جانا ہے، تو پھر بچے مروانے کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو تجھے فکر کیا پڑی ہوئی ہے، پھر بھی بچے مروا رہا ہے. اور جدھر سے بھی وہ بات چلاؤ یہ اس کی بیوقوفی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کیسا بیوقوف خدا تھا ان نلائقوں کا، فرونیوں کا، کیسا بیوقوف خدا تھا کہ وہ ان کی باتوں میں آ کر بچے سے بات کروا دیے. اور جو ہمارا رب ہے اس کی تو شان ہی اپنی ہے. اللہ کا شکر ہے، قسمیں ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، نہیں تو پھینٹی بڑی لگنی تھی. یہ اللہ نے کرم کر دیا ہے. سلام پیش کرو اپنے ابوں کو، اپنی امیوں کو، انہوں نے بچپن میں تمہیں سنا دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے ماں باپ کے اس احسان کو فراموش کر سکتے ہو تم؟ جوان ہو کر انہیں سے لڑتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے مولوی صاحب کو بلا کر تمہاری خاطر 500 روپیہ بھی دیا تھا، اذان پڑھ مولوی صاحب 500 روپیہ دیا نے، تو تمہارے ایمان کی خاطر پیسے لگاتے رہے تو بڑے ہو کر انہیں سے لڑتے ہو تم. ویسے مولوی صاحب ضروری نہیں ہے، اذان خود بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ تو آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو یار، لازمی 500 روپیہ وہ جیب میں پڑک ہی رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی اذان دے سکتے ہو، 500 ادھر سے نکال کر خود ادھر ڈال لو، میں نے اذان دی ہے. سب سمجھے ہو، اذان خود دے سکتے ہو، مائیں اذان دے سکتی ہیں، باپ اذان، چاچا تایا، وہ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر جی ذرا ہو نا ادھر اذان دے چھوڑو، یہ اذان کوئی بھی دے سکتا ہے، مولوی صاحب کا ہونا ذرا ضروری نہیں ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.
اور ہم ارادہ رکھتے تھے ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، احسان کریں اور انہیں امامت کے منصب پر فائز کر دیں اور انہیں خزانوں کا احسانن مالک بنا دیں.
ہم نے بس ارادہ کر لیا، یہ پس رہے ہیں بڑے زمانے سے، ان کمزوروں کو اب ہم بادشاہت دینے والے ہیں، ہم ارادہ کر چکے ہیں، پھر دیکھنا فرعون کو ہٹائیں گے، ان کو بٹھائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
اور انہیں زمین میں تمکین بخش دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے دونوں لشکریوں کو دکھا دیں جس کا وہ اندیشہ رکھتے تھے.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى، یہ جس کا ڈر تھا، یعنی یہ جس ڈر سے بچے ذبح کروا رہے ہیں نا، ہم وہ ڈر اب ان کو پورا کروا کے رہیں گے، بتا کے رہیں گے کہ دیکھو جس کو مارنے کی خاطر تم نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں ہم نے اسے تمہارے گھر میں پلوا دیا ہوگا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسے دودھ پلاتی رہے، پھر جب تجھے اس کے بارے میں کوئی مشکل محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور اندیشوں میں نہ پڑ اور غموں میں نہ الجھ، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے برگزیدہ رسولوں میں سے بنا دیں گے.
ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے یوحانر، دال زال زال یوحانر. یہ بات اگر سوال کرتے ہو تو یہ سن لو چلیں، ایک آپ کے ادھر میں یہ بات ہوئی، اور دوسرا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحی تو آتی ہے نبیوں پر، تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر وحی نہیں آتی، ان پر اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتا ہے. الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس ایک بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے نہیں کیا میرے ناراض میں میرے دل سے ایک ڈال لائیے، تو یہ تو ہماری سوچی ہوئی باتیں ہوتی ہیں نا، لیکن اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، یا خواب میں کوئی فرشتہ آ کر کے تو کوئی بات بتا جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے الہام. تو حضرت موسیٰ کی جو والدہ ماجدہ تھیں ان کو الہام ہوا تھا کہ بس اب اس بچے کو آپ نے دریا میں ڈال دینا ہے. تو ساتھ کہا ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, دریا کچھ نہیں کر سکتا, یہ تاثیریں ہم پیدا کرتے ہیں, ہم چاہیں گے تو ڈبوئے گا, بغیر نہ ڈبو نہیں سکتا ہے. یعنی وہ دو باتیں مشہور ہو گئی کہ چھری نے کاٹا نہیں اسماعیل علیہ السلام کا گلا, آگ نے جلایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کی وجود اقدس کو, اور بھی کتنی باتیں ہیں قرآن پاک نے, دریا نے ڈبویا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی وجود پاک کو. لمبی کہانی میں چھیڑ نہیں رہا نا, وہ ایک دن وہ کرندے پھر ان کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاؤ لگاتے انویسٹیگیشن کرتے کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, دائیوں پر کڑی نگرانی ہوتی, واش کیا جاتا ہے. تو کس نے بتایا کہ فلانے گھر یعنی یوحانس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, تو دروازہ کھڑکا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قلب ناس دھڑام سے کہ اب کیا ہوگا, آ گئے, اللہ نے دل میں ڈالا کہ ایسا کر کپڑے میں لپیٹ کر, اس وقت روٹیاں لگانے کا ٹائم تھا, کپڑے میں لپیٹ تنور پہ ڈال دے. اللہ اب کسی کا دل دھیان جا ہی نہیں سکتا کہ جلدی ہی آگ میں کوئی بچہ ہو سکتا ہے, کیا اللہ کی شان کی قدرت ہے. تو آپ نے کپڑے میں لپیٹا, یقین بھی خود ہی دیا کہ ڈردا نہیں تو ماں ہے, میں جانتا ہوں کہ ماؤں کے دل ماوا دے دل نرم گلاب ہو, تو ڈال اور ڈال دے. آپ نے ایسے کیا, وہ جنابی علی وہ کپڑے میں لپیٹا تنور میں ڈال دیا, دروازہ کھولا, ہاں بھائی سنا کہ بچہ ہے, کہا کدھر ہے, کدھر بچہ ہے, جہاں لے لو لے لو جہاں ہے. اتنا اطمینان, اور گھر گھر کا چپا چھانا گیا, تنور کی طرف کیسے دھیان جائے, انسان انسان ہونے کے ناطے سوچ نہیں سکتا ہے, ڈھونڈ ڈانڈ کر تو پھر باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں, ایسے یار کسی نے شرارت کی ہوگی, کوئی نہیں بچہ شچا تو کوئی نہیں نکلا, ایسے کسی نے شرارت کی ہوگی, اچھا ٹھیک ہے پھر باہر نکل گئے. آپ نے جا کر دیکھا تو وہ باہر نکالا تو موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے تھے, مطلب کہ وہ بات ذرا مشہور ہو گئی, ورنہ اور بڑی قدرت کے کرشمے قرآن ہمارے سامنے رہتا ہے. جیسے مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہو گیا, اور بھی انبیاء کرام ہیں جن کی ہاتھوں مردے زندہ ہوئے.
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
سو نتیجتاً فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا اسی سبب سے کہ وہ ان کے لیے مظہر عداوت و ملال ہو گئے, بے شک فرعون اور ہامار اور ان کے دونوں لشکری خطا کاروں میں سے تھے.
خطا کاروں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ پہڑے تھے, خطا کار کا معنی یہ ہے, اور ایک معنی یہ ہے موسیٰ کو اٹھا رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں, ویسے یہ جس سے بچنا چاہ رہے تھے وہ جلدی سے, میں نے تفسیر بدل کر آپ سے کہی یہ خطا کاروں میں سے, یہ اس کی ڈبل تفسیر ہے, ایک تو وہ اور ایک یہ کہ دیکھو آپ اسی سے بچنا چاہ رہے تھے اسی کو اٹھا رہے ہیں پالنے کے لیے, غلطی کر رہے ہیں ویسے, اللہ اپنی شانوں کے مطابق قرآن بتا رہے ہیں وہ ان سے غلطی نہیں ہے, ویسے انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وقال, یہ دلچسپی ہے نا قرآن پاک کے الفاظ میں, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی تسکین ہے, اسے قتل نہ کر, ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکے یا اسے ہم بیٹا بنا لیں, وہ حقیقت کی تہ تک کیسے پہنچ سکتے تھے.
یہ فرعون کی بیوی کا نام ہے آسیہ, بڑی نیک خاتون تھی. اصل میں یہ ماجرا یہ تھا کہ ان کے آباؤ اجداد نبی ہوتے تھے, جو بی بی آسیہ ہیں یہ انبیاء کی نسل میں سے تھیں, تو پھر وہ نبوت کے نور کی تاثیر چلتی رہی, اللہ جب چاہے جہاں چاہے تاثیر ظاہر فرما دے, تو بڑی نیک تھیں, غریب پرور مسکینوں پر شفقت کرنی, تو بچے کو دیکھا اتنا پیارا لگا, اتنا پیارا لگا نا, وہ دو دیا چٹے موسیٰ پیارے اتنے پیارے لگے نا, کہا کہ آپ دیکھو نا اللہ نے منہ سے جملے کیسے نکلوائے, کہا سرتاج یہ پتہ نہیں اس ملک کا ہے ابھی کہ نہیں, وہ جو پیدا ہونا ہے وہ تو اسی علاقے میں سے کہیں پیدا ہونا ہے, دریا سے پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے, اور چھوڑو ایک ہے ایک کیا کر لے گا ہمارا, چھوڑو ہم اسے پتر نہ بنا لیں, مشورے دے رہی ہم اسے بیٹا نہ بنا لیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا جو کتنا سونا لگ رہا ہے, چھوڑو رہنے دو. تو پھر وہ فرعون نے کہا اچھا چل, کہہ دیا تو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن نے کہا ہے ویسے غلطی کر رہا, اللہ سے کیا مزہ ہے یار, ہے ویسے غلطی کر رہا, پلنے ہم پالیں گے اسی گھر میں پالیں گے.
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
اور موسیٰ کی والدہ کا دل اداسیوں میں ڈوب گیا, قریب تھا کہ وہ راز افشا کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے, یہ اس لیے تھا کہ وہ پر یقین رہنے والوں میں سے.
کیا نقشہ قرآن کا, آپ بچے کو دریا میں ڈالتے دیا, آپ دل میں ڈر ہے کہ دریا اور یعنی وہ ماں, پھر ماں تو ماں ہی ہے, فارغ دل فارغ ہو گیا, یعنی ان قریب تھا کہ منہ سے یہ جملہ نکل جاتا, اوے پڑھو میرے بچے نو, میرا بچہ جے پڑھو اسے,
یہ بچہ ڈوب رہا ہے، میرا بچہ پکڑو، میرا بچہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ رب نے کہا انعت نے کہا ماں کی ممتا ادھر زور لگا رہی تھی اور قدرت انہیں چپ رہنے پر زور لگا رہی تھی، چپ چپ، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، چپ نہیں، ہم نے چپ کروا دیا، ہم نے دل مضبوط کر دیا، یہ وہ نقشہ ہے. وقالت لی، اچھا ہم نے اس کا بندوبست سیٹلمنٹ کروا دی، وہ کیا تھی؟ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
اور اس نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل، اس طرح کہ اس کنارے سے انہیں نظر میں رکھا اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے.
اب وہ دل میں کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا چل میری تیسرا کر تو پھر آدھے نال نال جا، یہ دریا میں ہے نا تو، لیکن بالکل ساتھ ساتھ نہ چلنا، ذرا پیچھے سے ہو کر بے دھیانی سے چلنا، دیکھتے رہنا ویسے جاتا کدھر ہے، پر بے دھیانی سے تاکہ وہ سمجھے کہ کوئی کڑی ہمیں جا رہی ہے، اس طریقے سے چلنا گھر سے، وہ ٹریننگ ٹرین کر کے میری بیٹی ایسا جا، ذرا تو پتا کر کے پراترا جانا کتنے ہے.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
اور ہم نے پہلے ہی سے دودھ پلانے والیاں ان پر حرام کر دی تھی، تو وہ بولی کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں.
اب جب وہ بچہ پکڑا تو شور ڈل گیا، بچہ آیا بچہ آیا، ایسے موقع ویسے ہی نا وہ پبلک ویسے اکٹھی ہو جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ساتھ جڑ گئی. اب کیا ہو گیا، وہ رش کے اندر محل کے اندر چلے گئے، تو فرعون کو فکر لگی، موسیٰ علیہ السلام نے ذرا وہ بھوک کا احساس بتایا اگلی کہانیاں چلانے کے لیے، تو پھپھڑا کرو بھائی، دائیاں بلاؤ بھائی، دودھ پلانا ہے بچے کو، بچہ رو رہا ہے، بھوک لگی ہوئی سے. ایک آئی وہ دودھ پیش کرتی ہے، پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی قبول نہیں فرماتے، اور آئی اور آئی، فکر بڑھتی چلی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سمجھے کہ اب موقع ہے چوٹ مارنے کا، کہنے لگی آپ پتہ نہیں کیا نہیں دودھ پینے ان عورتوں نا، ویسے میں ایک عورت کو جانتی ہوں، بڑی نیک عورت ہے، میں جانتی ہوں ایک عورت کو، اگر کہو تو میں اسے بلا کے لاؤں، مجھے امید ہے کہ اس کا پی لیں گے، اللہ پاک سارے بندوبست کر سیٹل. میں میرا خیال ہے کہ ایک بڑی چنگی عورت ہے، میں بلا کے لاؤں، کہا جا چھتی جا، بلا کے لاؤ اسے، بچا رو رہا ہے.
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں تک واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غموں میں چور نہ ہو اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی.
کیا ہوا، یہ کیا ہوا، سبحان اللہ کہہ رہے تھے یا کوئی ماجرا ہوا؟ اچھا ترجمے پر خوش ہو رہے ہو، یار میں بھی کہوں سبحان اللہ یار، آپ کو اتنی لذت آ گئی، میں گھبرائی گیا، پتہ نہیں کیا ہوا یا کیوں شور اٹھا ہے. میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو قرآن کے نشے ڈالے. اچھا جناب آپ کہانی کیا ہوئی، اچھا مجھے بتاؤ کہ واقعہ دلچسپی کے جوبن کی طرف جا رہا ہے، تو اگر دو چار منٹ اوپر ہو گئے تو ٹھیک ہے، یا تفصیل غائب کر دوں یا چلنے دوں؟ یہ آخری بار ہے، یعنی اس کے بعد یہ واقعہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں آئے گا. تو ہمشیرہ کو، اچھا میں لے کے آتی ہوں جلدی سے، کہ امی جی، جی بیٹی، آؤ چلیے آؤ چلیے. وہ بندوبست ہو گیا ہے، والدہ ماجدہ تشریف لائیں، آتے ہی دودھ پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فٹافٹ گھٹاگھٹ پی لیا، فرعون کو شک پڑ گیا، کہنے لگا تو اس کی کیا لگتی ہے، ہے تو بڑا بے وقوف تھا نا، میں کہنے لگا تھا بڑا تیز تھا، یعنی دنیا کے کاغذوں میں تیز تھا لیکن اللہ کے یہاں بے وقوف تھا، تو کہنے لگا تو اس کی کیا لگتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی زبان سے جو اللہ نے کلمات جاری کروائے، کہنے لگی بات یہ ہے کہ یہ نہ کہا کہ میں ماں لگتی ہوں، کہنے لگی کہ میں اصل میں نا ذرا صاف ستھری رہتی ہوں، تو نبیوں کے مائیں تو پھر صاف ستھری ہوتی ہیں، میں اصل میں صاف ستھری رہتی ہوں اور میرا دودھ جو ہے یہ خوشگوار ہے اور میں اکثر اپنے جسم پر خوشبو لگا کے رکھتی ہوں اپنے آپ کو، یہی وجہ ہو سکتی ہے اور کیا وجہ ہونی ہے. اور راز نہ بتایا کہ کیا ہے، کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے، میں ذرا معطر معطر سی رہتی ہوں. کہا اچھا 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 ٹھیک ہے، پھر پھر میں نے کہا شاید کوئی اور بات ہے، اسی علاقے کا بچہ تو نہیں ہے یہ؟ کہ نہیں بس میں ذرا صاف ستھری رہتی ہوں تو اس لیے. اس پر لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، ماں جانا ہے دودھ پلانا ہی تھا لیکن پھر اور خوش ہوا کہ چلو یہ لفظ ادھر کا ہے، شکر ہے کسی کا دودھ تو پیا نا. اب اس نے کہا کہ یہ عورت کہیں چلی نہ جائے تو پتا کیا کرتا، روزانہ ایک سونے کا سکہ دیا کرتا، یہ تھے رہی ہوں دودھ پلانے. اللہ روزانہ کے سونے کا سکہ دلاتا ہے. آپ قرآن کے الفاظ سنو,
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
اے ایمان والو جان جاؤ, اللہ کا وعدہ برحق ہے پر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. اللہ کے سارے وعدے برحق ہیں.
اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ,
کوئی پریشان کرے تو صبر کرے, اجے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ہو نا, میں وعدہ برحق ہے میرا, مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ میرا وعدہ برحق ہے. اب پلتے رہے پلتے رہے پلتے رہے پلتے رہے. قرآن نے جہاں سے سٹارٹ لیا وہاں سے,
ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین.
اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچ گیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا, ہم نے اسے حکمت و علم عطا کیا, اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں.
ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين.
اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا کہ شہر کے باشندے بے خبر تھے, تو شہر میں اس نے دو آدمیوں کو لڑتے پایا. ایک تو موسیٰ کی جماعت ہی میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. سو موسیٰ کی جماعت والے شخص نے اس شخص کے خلاف مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. موسیٰ نے اسے ایک گھونسا رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا اور فرمایا, یہ تو شیطان کے اکسانے سے ہوا, بے شک وہ گمراہ کن کھلا دشمن ہے.
یہ لڑائی ہوئی کیوں تھی؟ دو بندے لڑ رہے تھے, ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, ایک فرعونی. لڑائی ہوئی کیوں تھی؟ ایک بات. اور دوسری, موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے, جوان ہو گئے نا تو آپ نے کاروائیاں شروع کرنی تھی جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں. شہر میں داخل ہوئے پر تب جب کہ لوگ سو رہے ہوتے, آپ کا اکثر مشورہ یہ ہوتا کہ جب لوگ سو رہے ہوتے نا آپ اس وقت شہر میں داخل ہوتے. ائمہ تفسیر نے کہا کہ آپ سلولی سلولی کام کرنا چاہتے تھے, ایک دم سے ہنگامہ شور نہ ہو جائے, ذرا ایک کے ساتھ دوسرا, ایک کے ساتھ ایک اور ملے, ذرا گیارہ ہو جائے نا تو پھر معاملہ آگے بڑھائیں گے. اچھا تو وہ خاموشی خاموشی آتے, ایک کو پکڑا, یہ فرعون تو کچھ نہیں کر سکتا, سب شانے تو اللہ کی ہیں, وہ تو ایسا 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 کرتا ہے. اب نبی کی زبان کی تاثیر بھی تو ہوتی ہے نا, آج ایک جوڑا, کل دوسرا جوڑا, تیسرا جوڑا, پرسوں چوتھا جوڑا, تو وہ پھر آگے باتیں کرتے. شور ہو گیا, یار آج کل کوئی بندہ آ رہا ہے شہر میں, اور تھے موسیٰ علیہ السلام, آج کل کوئی بندہ آ رہا ہے شہر میں اور کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کا رب جو ہے اللہ تو وہ ہے. فرعون کو اطلاع ہو گئی, پتا کرو یار, جاسوس چھوڑیں, کون بندہ ہے, کہاں سے آتا ہے, کب آتا ہے, ماجرا کیا ہے. تو جب پبلک میں جاسوس چھوڑ دیے گئے, تو آج موسیٰ علیہ السلام کا ایمان لانے والا بندہ کوئی بات کر رہا تھا, کسی اور سے شیئر کر رہا تھا, اللہ تو ایک ہے اور وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ اگلا بندہ فرعونی تھا, کوڑ چڑھ گئی, تو میں ہو گئی, باپ جھگڑے میں داخل ہو گئے, گتھم گتھا ہو گئے. ایسے میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, دیکھا ایک مومن ایک کافر لڑ رہا ہے, مومن نے مدد چاہی کافر کے خلاف. توجہ کرو, مومن نے مدد چاہی کافر کے خلاف, ویزا کوئی ہے نہیں تاکہ اگریمنٹ سائن ہوا ہوا ہو, کافر ایمان والوں کے خلاف لڑیں, جہاد ہی تو ہوتا ہے اس کا نام. آپ نے محسوس کیا کہ مومن کی مدد کرنی چاہیے, تو ہٹاتے ہٹاتے ایک لگا دیا مکہ, ہٹاتے ہٹاتے ایک مکہ لگا دیا, تو اس کا تو کام ہی تمام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا جلالی مکہ, وہ اس میں تاب ہی نہیں تھی, مر گیا. اب یہ اور رولا پڑ گیا, شور مچ گیا, یار ہمارا بندہ قتل ہو گیا. قتل کس نے کیا؟ وہ تو سویرے سویرے کا ٹائم تھا تو وہ پتہ نہ چلا, قتل کس نے کیا ہے. اگلی آیتیں آ رہی ہیں, وہ انویسٹیگیشن جب بڑھی تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائے نا, تو دیکھا وہی امت کا بندہ اب کسی اور سے لڑ رہا ہے. کہو یا تو کیا پخانڈ بنایا ہوا, کل بھی لڑ رہا تھا پھر لڑ رہا ہے. تو آج آپ نے چھڑانے کے ارادے سے نا, جیسے کہتے ہیں نا کہ لڑائی ہو رہی ہو نا, تو یا تم بھی ایسے تیز ہو, کہنے لگا تھا بدماش ہو, پھر میں کہا چھوڑو, تیز ہو, جو بیگانہ ہوتا ہے اسے پکڑتے ہو, چھوڑو نا جی چھوڑو نا جی, تو جو اپنا ہوتا ہے مکے مار رہا ہوتا ہے. یہ تمہاری شرارتیں ہیں, وہ چھڑانے کے بہانے بیگانے کو پکڑتے ہو, ہاتھ اس کے پکڑتے ہو, چلے نبیڑ لا دو چار لگا لے, تو تمہارا اپنا مکے لگا رہا ہوتا ہے. تو آج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو چھڑاتا ہوں تو پر میں اپنے کو پکڑ کر سائڈ پر کرتا ہوں, یہ کل بھی لڑا تھا, یہ کیا کرتا ہے. آپ نے اس کو پکڑنا چاہا نا تو اس کے منہ سے جملہ نکل گیا, اس نے وہ کل کا جلال دیکھ چکا تھا, کہ موسیٰ کا ایک مکہ کافی ہے, وہ کل کا جلال دیکھ چکا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف لپکے, اس نے کہا لگتا ہے کہ آج میری خیر نہیں, یہ اسے مغالطہ ہو گیا کہ آج میری خیر نہیں, اس کے منہ سے نکل گیا کل بھی ایک مارا تھا تو آج پھر مجھے مار رہے ہو. جب اس کے منہ سے یہ نکلا تو اس فرعون نے سن لیا, اس نے چپکے سے لڑائی ختم کی اور جا کر فرعون کو بتا دیا وہ جو بندہ مرا ہے نا کل تو وہ موسیٰ نے مارا ہے. یہ ماجرا ہوا اصل میں. تو اب یہ ساری کہانی ذرا قرآن کی بات, یار بندے چھوڑے پکڑو موسیٰ کو بھائی ذرا یہ کیا کر دیا اس نے. تو آپ نے اللہ کے حکم سے کہا اچھا میں آؤں گا, مجھے میرے تک پہنچو گے تو پکڑو گے, میں جا رہا ہوں, میں شعیب پیغمبر کے میں شادی کرنے جا رہا ہوں. ادھر شادی ہونی تھی آپ کی, کہ میں جا رہا ہوں شادی کر کے آؤں گا پھر بات کروں گا, میرے ساتھ مصروف ٹائم نہیں ہے میرے پاس. آپ ادھر تشریف لے گئے. تو یہ کہانی ہم قرآن میں ذرا پڑھنے لگے ہیں. اور یار یہ جملے میرے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ٹائم نہیں میرے پاس, یہ میں بتا رہا ہوں. ادھر تو اپنی شانوں کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے. اچھا جی,
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم.
عرض کی اے میرے رب بے شک میں اپنے نفس پر زیادتی کر بیٹھا سو مجھے معاف فرما, تو رب نے اسے بخش دیا بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے.
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين.
عرض کی اے میرے رب تو نے مجھ پر بڑے احسانات فرمائے تو میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں ہوں گا.
فاصبح في المدينه خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
پھر شہر میں صبح کی ڈرتے ہوئے ماحول کا جائزہ لیا تو اچانک وہی شخص جس نے گزشتہ روز مدد چاہی تھی چلائے جا رہا تھا. موسا نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا ہوا جھگڑالو ہے.
کیا یار تو کل بھی لڑتا تھا پھر لڑنا تھا.
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين.
جب ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا, وہ کہنے لگا اے موسیٰ کیا آپ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے آپ نے کل ایک اور جان کو قتل کیا تھا؟ آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جبار بن جائیں, آپ چاہتے نہیں کہ مصلح بن جائیں.
اسے الگ کرنا چاہا, اسے پکڑ کر الگ کرنا چاہا تو اسے خطرہ پڑ گیا شاید مجھے پکڑ کر تو آج کل والی تاریخ دہرانے لگے ہیں. بات اڑ گئی کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جناب وہ بندہ کل قتل کیا ہے, اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے کرندے چھوڑے پکڑ کر لاؤ. تو جو ایمان والے تھے وہ اندر ہی اندر تھے تو صحیح نا, خبریں لاتے تھے. اب آؤ کہ وہ حدیث مزہ کرے گی. رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ دور سے آتے تھے نماز پڑھنے مسجد نبوی میں, تو انہوں نے سوچا دور سے آنا پڑتا ہے تو مکان قریب نہ لے لیں کہیں, حضور کو اطلاع ہو گئی. آپ نے کہا نہیں نہیں, اے کاش کہ وہ ابھی ادھر ہی رہے ہیں, ابھی نیڑے نہ آئیں. یہ ریاستی پالیسی کی وہ دانائیاں تھیں, مانا یہ تھا کہ ابھی ادھر سے آتے ہیں نا تو آتے جاتے خبر گیری رہتی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کہا ابھی نہ آئیں. حالانکہ مسجد کے قریب آنا بری بات نہیں تھی لیکن وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اے کاش کہ ابھی وہ نہ ہی آئیں. انہیں جب اطلاع ہوئی نا کہ حضور کہہ رہے ہیں ابھی نہ ہی آئیں, کہنے لگے ہم پھر نہیں آئیں گے, ہم ادھر ہی مکان رہنے دیں گے اپنا. تو یہ چلتا ہے خبریں. تو اس نے آ کر بتا دیا کہ جی اللہ کے نبی وہ خیر ابھی تک تو یا موسیٰ, ابھی تک یا موسیٰ یہ جملہ میں نے جو چینج کیا پیچھے راز ہے, تو وہ تو آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں.
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين.
ابھی دس سال اور گزریں گے شعیب پیغمبر کے پاس, تو وہاں سے واپس آئیں گے تو درخت پر جائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی ہم رب ہیں تو آپ جا کر نبوت کا کام کریں. وہ چونکہ ابھی بعد میں اعلان کا اظہار ہونا ہے اس لیے.
شہر کی آخری جانب سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, بولا اے موسیٰ بے شک رؤسائے شہر تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں, تو بھاگ نکلیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں.
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
آپ نکل پڑے اندیشوں میں انتہائی احتیاط کے ساتھ, عرض کی اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما.
اللہ اکبر, بہت لطیف ترجمہ کیا قبلہ شاہ صاحب نے اس موقع پر. عامت المترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کہ آپ ڈرتے ہوئے نکل گئے. شاہ ترما کے ڈرتے ہوئے نہیں, خائف ان کا ترجمہ کیا کہ بس آپ اندیشوں میں تھے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, ابھی تو میں نے بڑے کام کرنے ہیں, کیا ابھی ان کے ہاتھوں چڑھ جاؤں مجھے پکڑ لیں تو پھر جیل تو پھر لمبا زمانہ ادھر ہی ضائع ہو جائے, کیا کرنا چاہیے. تو اندیشے کرتے کرتے کہا نہیں مجھے یہاں سے فی الحال چلے ہی جانا چاہیے. یہ انتہائی لطیف تفسیری ترجمہ ہے.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل.
اور مدین کی جانب متوجہ ہوئے کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے راہ مقصود پر پہنچا دے.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان
قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير.
اور جب انہوں نے مدین کے ایک آبی گھاٹ پر ورود فرمایا اور وہاں کے لوگوں کے ایک گروہ کو یوں پایا کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور لوگوں سے تھوڑا ہٹ کر دو عورتوں کو دیکھا وہ اپنے جانور روکے کھڑی ہیں. فرمایا تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولی جب تک لوگوں کا ہجوم چھٹ نہیں جاتا ہم جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جبکہ ہمارے والد گرامی بڑی عمر کے ضعیف العمر بزرگ ہیں.
ایک نبی کی بیٹیوں سے ملاقات ہونے لگی ہے. دانائی دونوں طرف کتنے عروج پر ہے دیکھنا, جملوں میں محفوظ کرنا ذرا. تو مدین پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. لمبا سفر, کئی دنوں کے بھوکے پیاسے, لمبا سفر. تو پہنچے تو دیکھا کہ چشمہ ہے تو کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے. رش ہے جانوروں کا, بندے ہیں تو پانی نکالا جا رہا ہے, جانوروں کو پلایا جا رہا ہے. لیکن دو خواتین ہیں وہ پیچھے کھڑی ہیں, ان کے پاس بھی جانور ہیں لیکن وہ پیچھے کھڑی ہیں. تو آپ نے انہیں دیکھا تو پھر ان کو دیکھا, بہنوں کیا بات ہے آپ کیوں کھڑی ہو, خیر ہو, مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کہا بھائی وہ دیکھو نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے مرد ہیں پانی پلا رہے ہیں. تو لگے ہاتھوں ساتھ ہی اشارہ کر دیا, اصل میں نا ہمارے والد بوڑھے ہیں, یہ مجبوری ہے کہ ہم بھی پانی پلانے آئی ہوئی ہیں. یعنی کوئی اور کوئی نہیں سمجھنا, ہمارے اس میں والد بوڑھے ہیں, ادھر سے والد بوڑھے ہیں, ہم آ گئی ہیں, ادھر ہم جب آئی ہیں تو آپ لیڈیز ہیں, اب وہ تو وہ پلائیں گے, وہ جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے نا. وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں دونوں صاحبزادیاں. تو دانائی بڑا جواب دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ بات سن کر کے ابا جی بوڑھے ہیں تو اب ہم خواتین ہیں, پیغمبرانہ رحمت اور شفقت پیدا ہوئی. کہیں گے اچھا یہ مسئلہ, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک اور پرے کنواں تھا, یہ بھی آپ کو بتاؤں, اتر کنواں تھا لیکن پتہ نہیں کیسے میں یہ تاریخ کے الفاظ پڑھ نہیں سکا. وہ کنواں تھا لیکن اس کے اوپر بڑی ساری چٹان گری ہوئی تھی, وہ ہٹتی نہیں تھی, بڑی وزنی تھی. تو لوگ ادھر جاتے نہیں تھے, کون چٹان ہٹائے تو کون. تو یہ سارے ادھر لگے ہوئے تھے تو کہا اچھا چلے آئے میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں. نبی تھے جلالی, پھر مکہ مار کر اڑا دیا, طاقت کا حال تو یہ ہے. کہا آؤ بہنوں پھر آپ کے جانوروں کو پانی ادھر پلاتے ہیں. تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پکڑا, زور لگایا اور زور لگا کر کے تو وہ جو چٹان تھی اسے پرے پھینک دیا. ہائے یہ کیا, یعنی حیرت ہو گئی, پانی نکالا پلایا, یہ منظر دیکھا نا دونوں صاحبزادیوں نے. تو گھر جا کر ابا جی کو ساری کہانی سنائی. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کا کیا حال تھا, وہ پانی پلا کر تو تھکے پہلے ہی ہوئے تھے, ایک درخت کے سائے تلے جا کر بیٹھے, تھوڑا سا لے لیا جائے, کھایا پیا کچھ ہے نہیں ہے, تو بڑے زمانوں سے سفر طے کر رہا ہوں, آئیں یہ کہانی سیکھتے ہیں.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
موسى نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا, پھر سائے کی طرف پلٹ کر دعا کی, اے میرے رب تو میری طرف جو نعمتیں بھی اتارے میں ان کا سب سے بڑھ کر حاجت مند ہوں.
مانگنے کا سٹائل دیکھو, اے اللہ جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کی بڑی حاجت رکھتا ہوں. بھوک لگی ہوئی ہے, اے اللہ بھوک لگی ہوئی ہے, اے اللہ وہ تیری نعمتیں ہیں تو آج کل بڑی ضرورت ہے میری, کچھ عنایت ہو جائے. تشریف لے گئے, ادھر جا کر انہوں نے ساری کہانی سنائی. ابا جی ایک بڑا پاکیزہ خصلت نوجوان شہر میں ہے, اتنا طاقتور ہے, اسے اکیلے ہی چٹان پڑے پھینکی اور پانی پلایا ابا جی. تو ساتھ ہی کہا کہ ابا جی انہیں کچھ انعام ملنا چاہیے. کہا اچھا بیٹی بلا کر لا. شعیب علیہ السلام تو پھر نبی ہے, نبوت کی نظر ہوتی ہے, وہ سمجھ گیا کہ وہ جس کا مجھے انتظار تھا وہ تشریف لے آئے. کہا اچھا بیٹی ذرا بلا کر لاؤ نا اسے.
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
تو ان دونوں میں سے ایک حیا کا پیکر بنے موسیٰ کے پاس آئی, بولی میرے والد نے آپ کو بھلا بھیجا ہے, مقصد آپ کو اجرت دینا ہے, آپ نے جو جانوروں کو پانی پلایا ہمارے احترام میں, بس جب آپ ان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو سارے ہی واقعات انہیں سنا دیے. جواب دیا خوف نہ رکھو, تم نے ظالم لوگوں سے نجات پائی.
اب فی الحال تو ان کے لیے آپس میں بیگانگی یہ دیا ہے نا, ایک نوجوان ہے پرایا ہے پتہ نہیں کہاں سے ہے. قرآن نے کیا تصویر ادب کھینچی اور تصویر حیا کھینچی. میں حیا سے اور شرم و حیا سے دبتے دبتے پاس آئیں, کہا کہ گھر چلنا ہے. اب ایک جوان عورت جوان مرد کے گھر چلنا ہے, کچھ بھی مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے. تو ساتھ ہی کہا نہ نہ مقصد کوئی نہیں, ابا جی کہہ رہے تھے ہم اس کو کچھ جزا دینا چاہتے ہیں, قرآن نے وہ ساری باتیں کہی ہیں. ابا جی چاہ رہے ہیں کہ ذرا ہم آپ کو نا, وہ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے ہمارے اوپر, اب والد صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ جزا دے دی جائے. تشریف لائے, ساری کہانی پوچھا. ہاں بھائی جوان کہاں سے آئے ہو؟ وہ جی ایسے 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 ہوا. اچھا اچھا اور چلو شکر کرو جان چھوٹی ان ظالموں سے, ہمارے پاس رہو آپ.
لڑائی شروع کر دیا. کہا جی اب ہم آپ کو کچھ جزا دینا چاہتے ہیں. موسیٰ نے کہا نہیں ہم جزا نہیں لیتے. یہ چند کلمات سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر راضی نہ ہوئے لیکن حضرت شعیب کی زیارت اور ان کی ملاقات کے ارادے سے چلے اور صاحبزادی سے کہا, نوجوانوں صاحبزادی سے کہا, بہن آپ میرے آگے آگے نہ چلیں میرے پیچھے پیچھے چلیں. سمجھو سمجھو عورتوں پر نظر اٹھانی نبیوں کی طہارت. دیکھو ذرا بہن میرے پیچھے پیچھے چلو. تو رہی گل یہ کہ راستہ بتانا ہے تو جب مڑنا چھوڑنا ہوگا تو بول دینا کہ بھائی ادھر مڑنا ہے تو میں خود ہی پھر ادھر چل پڑوں گا تو آپ میرے پیچھے چلیں. سمجھ آ گئی ہے. عورتیں خامدوں کے پیچھے چلیں. بس میں خامدوں کا نام لیتا ہوں آپ, میں کچھ اور نہیں کہتا کہ کڑیاں منڈیاں تو پیچھے چلن. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کی ہو جمانہ بن جاوے گا. یعنی جو اپنے اگر باپ ساتھ ہے تو ادب سے ازراہ ادب تھوڑا سا پیچھے پیچھے چلیں. خامن ساتھ ہے تو ازراہ ادب بھلے تھوڑا کوئی لپ کو پیچھے ہو جاؤ پر ذرا تھوڑا کوئی پیچھے پیچھے چلیں. یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہمیں سمجھو آنا چاہیے. تو کیا آپ میرے پیچھے ہو جاؤ تو راستہ بتاتے رہنا. تو آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے. جو سلام دعا ہونی تھی اس دور کی سلام دعا ہوئی. ہاں نوجوان کدھر سے آئے ہو؟ ساری کہانی سنائی. تو فرمایا کہ چل بیٹھ جوان تجھے بھوک لگی ہوئی ہے. دعا ادھر کر رہے ہیں پوری ادھر ہو رہی ہے. بیٹھ کھانا کھلاتے ہیں. کہا نہیں جی میں نہیں کھانا کھاتا. کہا نہیں کیا بات ہے کہ بھوک نہیں ہے؟ جیسے کہ پوچھے نا ادھر دعا کر رہے تھے کہ بھوک لگی ہوئی تھی یہاں کر کے تو میں کھاتا نہیں. کہا بھوک نہیں ہے؟ کہا نہیں بھوک ہے. بھوک ہے پر ماجرا یہ ہے کہ میں نے جو نیکی کی ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نیکی کا بدلہ نہ بن جائے تو میں اس لیے ذرا احتیاط کرتا ہوں. کہا نہیں نوجوان آپ کھانا کھاؤ, یہ آپ کی نیکی کی جزا نہیں بنے گی. یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے. ہم مہمانوں کو خالی رہنے نہیں دیا کرتے. آپ کو کھانا پڑے گا. کہا چلیں کھا لیتے ہیں. کھانا کھایا.
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين.
ان دو میں سے ایک نے کہا اے ابا جان اسے آپ اجرت پر رکھ لیجئے, بے شک آپ نے جسے ملازم رکھنا ہے اسے توانا اور امین ہونا چاہیے.
ابا جی ہمیں جانا پڑتا ہے, روزانہ جانا پڑتا ہے, تو اب کے بعد انہیں ہی نہ رکھ لیں. پانی شانی بکریوں کو یہی پلایا کریں. تو یہ بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے امانت دار بھی ہیں. کہا بیٹی آپ کو کیسے چلا پتا؟ کہا طاقتور تو اس لیے ہے کہ اکیلے نے چٹان پر پھینک دی, اور امانت دار اس لیے ہے کہ پانی پلاتے وقت بھی انہوں نے ہمارے چہروں پر توجہ نہیں کی تھی, نیچے دیکھتے رہے, اور جب ہم گھر آئے ہیں تو مجھے کہہ رہے تھے پیچھے پیچھے چلو, تو اس لیے آپ انہیں رکھ لیں, بڑا ایماندار آدمی ہے. تو انہوں نے کہا چلے رکھ لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, شعیب علیہ السلام بھی نبی گھر میں رکھیں تو پھر کس انداز میں رکھیں؟
قال انی اريد ان انکحك احدى بناتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين.
فرمایا بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. شرط یہ ہے کہ تم نے 8 سال تک میری خدمت کرنی ہے, اور اگر تم نے 10 سال پورے کر دیے تو تمہاری طرف سے حسن عمل کی بہترین مثال ہوگی, اور میرا یہ ارادہ نہیں کہ تم پر مشقت کروں. اگر اللہ نے چاہا تو تم عنقریب محسوس کر لو گے کہ میں صالحین میں سے ہوں.
بڑی دانا دانائی دیکھو نبیوں کی, اللہ کی عطا سے. کہا چلو شادی کر دیتے ہیں. تو ساتھ یہ نہ کہا کہ شادی کر کے اپنی بیوی لے اور چلا جا. طریقہ تو یہی ہوتا ہے, بیوی لو اور جاؤ شادی کے بعد. بیوی بیگانے گھروں کی ہمارے گھر کی سفیر ہوتی ہیں, ہماری بیٹیاں سفیر ہوتی ہیں, انہوں نے جانا ہوتا ہے آگے. لیکن شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں. کہا اگر میں نے اسے ابھی واپس بھجوا دیا تو ادھر معاملہ گرم ہے, ان کا بندہ مرا ہوا ہے, تو ایسا نہ ہوگا ان کے لیے خطرہ بن جائے. کہا پتر تو میرے کور رہے تھے, ایسا تھا 10 سال رہو, کھاؤ پیو مزے کرو, پھر چلے جانا جہاں جانا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پاس رہنا شروع کر دیا. پھر 10 سال ادھر گزارے. اب شعیب علیہ السلام محسوس کر گئے کہ اب کام ٹھیک ہے. وہ بھول بھال گئے ہوں گے, 10 سال بڑی شے ہوتی ہے. ادھر سے اللہ کے پیغام بھی آ رہے تھے کہ اٹھو نہ پھر جاؤ نہ جس کام سے تانوں سے بھیجا ہے. تو وہ پھر اٹھے اور پھر واپس تشریف لے کر جانے لگ گئے. یہ 10 سال میں حکمت ایک یہ تھی کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, وہ باتیں بھول بھال جائیں, تو پھر اگلی کہانی شروع کریں گے.
قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
عرض کی یہ رہا میرے درمیان اور آپ کے درمیان عہد, معینہ معیاد کی دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں مجھ پر پابندی کا بار نہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں خود ہی اس کا کفیل ہے.
ویسے آج اللہ کی خاص برکت ہے میرے نام, وہ اس لیے کہ میں آج 4 پروگرام درس شرس دے کر تو آپ کے پاس پہنچا ہوں. تو
تو گلا میرا خطرناک پریشان ہو رہا تھا کہ اے اللہ آج واقعہ ذرا حسین و ترین واقعہ ہے تو میں کیسے سناؤں گا. میں گھر داخل ہوا تو میرا ذرا منہ ذرا سے غصے سے بنا کے رکھا تھا کہ بچے باتیں نہ کریں میرے ساتھ. وہ گلا میرا پچھڑ رہے وہ سارے کہ ہوا کیا بابا کو. میں کہا ڈرا ڈرا کر آیا ہوں تاکہ میرا گلا جوڑ دو باتیں کم کروں, لیکن یہاں آ کر میں حیران ہو گیا ہوں. اللہ کی برکت سے وہ دلچسپی سے تلاوت ہو رہی ہے, اللہ پاک کا شکر ہے. وہ واقعہ کا حسن جو ہے وہ میری آواز کی خرابی کی نظر نہیں ہو گیا, وہ اللہ پاک نے وہ مدد فرما دی ہے میری.
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
جب موسا نے عہد کی مدت پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو طور کی جانب ایک آگ محسوس کی. اپنی اہلیہ سے کہا ذرا ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو.
شادی ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی کہ بیٹی وہ اندر بہت ساری لاٹھیاں پڑی ہوئی ہیں کہ لاٹھی اٹھا کر لاؤ. وہ انبیاء کی جو وراثتیں چلی آ رہی تھی نا, یہ آدم علیہ السلام کا عصا ہے لاٹھی ڈنڈا, یہ فلانے نبی کا عصا ہے, یہ شیش کا عصا ہے, یہ نوح کا عصا ہے, وہ عصا کافی سارے اکٹھے پڑے ہوئے تھے. ان سب عصاؤں میں ایک عصا وہ تھا جو جنت سے آیا ہوا تھا, آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ نسل در نسل چلتا چلا جا رہا تھا. ابا جی نے جب کہا نا کہ وہ ایک عصا لے کے آؤ, ہم ذرا موسیٰ علیہ السلام کو وہ امانتیں دینا چاہتے ہیں تاکہ جو کام انہوں نے کرنا ہے تو وہ کام ان کے لیے آسان ہو جائے. تو صاحبزادی اندر گئی تو اللہ واللہ وہ ہاتھ آپ کا اس عصا پر پڑا جو جنت سے آیا ہوا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے یہ سمجھو کہ وہ جنت سے آیا ہوا تھا, تو باقی عصا ادھر کے ادھر رہے. تو لے بھائی نوجوان بیٹے, اللہ تیرا حامی و ناصر ہو جا, آپ نے عصا کیا دیا, یہ آپ کی بڑی مدد کرے گا. اور مدد تو واقعی بڑی اس نے کی تھی. فرعون کے وجود سے کیا نکل گیا تھا آپ کو پتا ہے نا, اس کی مدد کا حال یہ تھا, وہ سانپ بنا تو وجود سے ہوائیں خارج ہو گئی, او یہ کیا شے ہے بھائی, تو اور بڑے کام تھے. تو اب سفر شروع ہو گیا واپسی کا. سرد رات تھی, یخ بستا رات, رات کا وقت تھا تو تاپنے کے لیے کچھ سیک چاہیے ہوتا ہے. تو کہا اچھا بیگم آپ یہاں بیٹھیے, میں ذرا وہ آگ نظر آ رہی ہے لے کے آتا ہوں, چلے کچھ نہ کچھ سردی کم کریں گے. وہاں گئے تو آگے معاملہ کچھ اور, سبز درخت تھا اس میں سے آگ نکل رہی, جتنا قریب ہوتے ہیں وہ اور دور ہو جاتا ہے. سمجھ گئے یہ آگ نہیں ہے, یہ ماجرا کوئی اور ہے, یہ آگ نہیں ہے, یہ ماجرا کوئی اور ہے.
فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين.
جب آپ اس کے پاس آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے اس مقام بابرکت میں ایک درخت میں سے صدا گونجی, اے موسیٰ بے شک میں جہانوں کا پروردگار ہوں.
وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين.
اور آپ اپنا عصا ڈال دیں, پس جو ہی آپ نے اسے دیکھا وہ متحرک تھا, بالکل وہ ایک سانپ تھا. موسیٰ رخ پھیرتے ہوئے پیچھے ہٹے اور پلٹ کر دیکھنا چھوڑ دیا. آواز آئی, اے موسیٰ آگے بڑھو, خوف نہ رکھو, بے شک آپ تو ان میں سے ہیں جو امن بانٹنے والے ہوتے ہیں.
ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں بڑی جگہوں پر کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو جس لباس میں مبعوث فرماتا ہے نا, بشری تقاضے جو ہوتے ہیں, نبی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بشری تقاضے ساتھ ہیں نہیں. اللہ بشری لوازمات ساتھ رکھتا ہے, کھانا کھا لیتے ہیں بشری تقاضا, پانی پیتے ہیں بشری تقاضا ہے, شادیاں کرتے ہیں بشری تقاضا ہے, بچوں سے محبت کرتے ہیں, تبھی تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر امام حسین کا پکڑ لیا, یہ گر رہا ہے. تو یہ سارے بشری تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ بشری تقاضوں میں جیسے باقی بشری تقاضوں کا ہونا برا نہیں, تو ایسے ہی یہ جو بات ابھی ہونے لگی ہے بشری تقاضا تھا, بات بری نہیں. اللہ پاک چاہ رہا تھا پریکٹیکل ہو جائے کہ یہ جو ڈنڈا ہے یہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو کہا موسیٰ جی آپ ذرا اسے پھینکیں دیکھنا کیا ہوتا ہے. پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. یہ پہلا موقع تھا, اندھیری رات, سانپ بھی اچھا خاصا بڑا, تو وہ ماحول میں جو ایک خوف سا ابھرا, اندھیری رات ہے اور سانپ اور یہ کیا, تو آپ ذرا بشری تقاضے کے مطابق تھوڑا ذرا ہٹے ہیں, یہ کیا, بس اتنی سی بات ہے. صاف یہ آواز ہے کہ نہیں نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم نے ایسا کیا ہے, آپ کو پریکٹیکل کروا رہے ہیں تاکہ آپ ایک بار جان جائیں جب فرعون کے پاس جاؤ گے اور وہاں جا کر اس ڈنڈے نے ایسے ہونا ہے تو وہاں کہیں آپ دشمن کے سامنے کہیں تھوڑا سا پیچھے نہ ہٹ جائیں, کہ دشمن سمجھے کہ یہ تو خود ڈر رہا ہے تو ہمیں کیا کرے گا, جو ہونا ادھر ہی بول ہے. وہاں جا کر آپ نے پھر جناب محسوس نہیں ہونے دینا انہیں کہ یہ سامنے کا مجھے وہ ایک ماحولیاتی جو خوف ابھرا ہے تو میں اسے محسوس کر رہا ہوں, وہاں جا کر ایسا نہیں. یہ وجہ ہوئی کہ وہ جب لاٹھی پھینکی وہ سانپ بنا,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان کے ساتھ جو ان کے دل میں آیا منہ ادھر کر لیا.
یہ تو صاف ہے.
اور مڑ کر دیکھا بھی نہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. رب کا آئینہ دیکھا نہیں, واپس ادھر ہی دیکھیے, ادھر ہی دیکھیے واپس, اور اسے پکڑیے. مجھے وہ چونکہ یاد اجمال ہے نا, موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہاتھ پر چڑھا لیا اور حکم تھا کہ پکڑنا اسے وہاں سے جہاں اس کا منہ ہے. اللہ کی شان ہے, وہ سانپ کو پکڑیے اور وہاں سے کپڑا, وہاں سے پکڑیے جو منہ ہے, کپڑا چڑھا لیا منہ پر, ہاتھ پر کپڑا چڑھا لیا. آواز آئی کہ نہ اگر ہم نے چاہا کہ آپ کو کاٹ لے تو یہ کپڑا بچا سکتا ہے؟ کہا نہیں, کہا اتار دیں. وہ کپڑا اتروا دیا اور آپ نے اللہ کا نام لیا, وہ پکڑا تو پکڑتے ہی وہ لاٹھی بن گیا پھر سے. یہ ایک فرسٹ پریکٹیکل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے. ویسے اب یہ کہانیاں ہیں ویسے پڑھنے والی, قرآن پاک نے کہا ہم اس کا جز جز بیان کریں گے, بڑی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر. اب دوسرا پریکٹیکل, اس لوک یاد کا فی جی بھی کہتا خروج بھائی دو امین خی رسو وضم الیک جناحک من الرعب فذلک برهانان من ربک الی فرعون وملئه انہم کانوا قوما فاسقین. ایک جملہ ہے محفوظ کرنا, بالکل تاریخی کہانی, آج تک اور آئندہ تک بھی ایسا ہی رہے گا. محفوظ کرنا, آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلی بار سنو گے انشاءاللہ.
آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں, جب نکالیں گے تو وہ بغیر کسی کرتب و عیب کے روشن ہوگا.
ہاتھ ڈالنے والا معجزہ یہ سن چکے ہیں لیکن اب بات سنیں.
اپنے بازوؤں کو اپنے ساتھ سینے سے زور سے دبائیے, جب ربوبیت طاری ہو سو یہ روشن اور محکم دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے ساتھی سرداروں کے لیے, بے شک وہ سب لوگ نافرمان ہیں.
اب ہاتھ نکلا تو ابھی ابھی ایک ماحولیاتی شہر سامنے آئی تھی, ہاتھ نکالا تو نکلا تو روشن ہے یہ کیا؟ وہ ایک دم سے پھر وہ ماحولیاتی خوف سا محسوس ہوا نا. جملہ سنے, رب کا آئینہ تھا کہ ہاتھ باندھ لو سینے پر, ڈر ختم ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی ڈرتا ہے نا تو اس کا ہاتھ سیدھا پہلے کہا جاتا ہائے میں مر گیا. ہاتھ سینے پر رکھنے سے خوف کم ہو جاتا ہے. یعنی وہ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ وہ یوں کیوں نہیں کہتا ہائے میں مر گیا, ہاتھ ادھر کیوں نہیں لے کے جاتا؟ یا وہ اپنے گوڑے پر ہاتھ رکھے ہائے میں مر گئی, یعنی خواتین یا مرد وہ گوڑے پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اپنے موڑے پر کیوں نہیں, ہائے میں مر گئی, یہ کیوں نہیں سیدھا ہاتھ ادھر, ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گئی. وہ ماجرا یہ ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے, جب خوف محسوس ہو تو بتا ہاتھ باندھ لینا سینے پر, وہ کوئی چیز ہے ہمیں نہیں پتا کیا چیز ہے, وہ اللہ پاک خوف دور کر دیتا ہے. اب یہ ہمیشہ ایسے رہے گا, جس کو بھی ڈر لگے گا نا تو پیٹ پر نہیں ہاتھ رکھے گا ہائے میں مر گیا, یہ نہیں کہے گا, وہ سینے پر ہاتھ رکھا ہائے میں مر گیا, وہ ادھر ہاتھ رکھتا ہے. یہ وہ فطرت کا معاملہ ہے جو بندوں کی طبیعتوں میں انجیکٹ کر دیا جا چکا ہے. یار استاد قرآن میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں, ابھی تو اور بھی بڑی بڑی ہیں. آپ کو میں نے بتائی کام ہے, قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون.
اے میرے رب, بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو مارا ہے, اب اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں.
موسیٰ علیہ السلام کو کہانی نہیں بھولی, مجھے پتا کہ ان کا بندہ مر گیا تھا, حکم ہو گیا جاؤ نا ادھر, کہہ رہی ان کا ایک بندہ مرا ہوا ہے میرے اللہ.
وقال رب ان واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون.
اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان میں فصاحت رکھتا ہے, اسے میرے ساتھ معمور فرما کہ وہ میری تصدیق اور مدد کرے, میں اندیشہ رکھتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے.
قال سنشد عدوك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون.
فرمایا ہم تیرے بازوؤں کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ و تمکین بخشیں گے, وہ لوگ تمہیں پہنچ نہیں پائیں گے, ہماری آیات کی برکت سے تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غلبہ پائیں گے.
ارے جناب وہ آپ کے پاس پھڑک بھی نہیں سکیں گے, آپ جائیں وہ آپ کے قریب پہنچ بھی نہیں سکیں گے, ہم کہہ دیا کہ آپ ہماری مائیت میں جا رہے ہو.
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن آیات لائے وہ کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر محض جادو اور کرتب, اور ہم نے گزشتہ ادوار میں اپنے آبا و اجداد میں ایسا نہیں سنا.
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جاننے والا ہے کہ اس کی طرف سے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرت کی بہتری کس کے لیے ہے, بے شک ظالم لوگ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے.
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
اور فرعون بولا اے شرکائے دربار میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود کو نہیں جانتا, اے حامان میرے لیے ذرا مٹی کا گارا پکا اور ایک محل تعمیر کر, شاید میں موسیٰ کے معبود کی اطلاع پالوں, بے شک میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں.
اے سکی ٹیکے پھوں پھاں کرنے لگے, سکے پھوں پھاں کرنے لگے, یار رب تو میں ہوں, یہ کیا کہہ رہا ہوں موسیٰ, ہمارا ذرا گارا کھیرا پکا, کوئی مینار تیار کرا, پتا کر کے مجھے کون سا رب آ گیا, لہجہ ایسا بنایا کہ درباری سمجھے واقعی یہ کوئی گل غلط ہو رہی ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ واقعی کوئی غلط بات کر رہے ہیں, اے بنا رہا ذرا کوئی مینار, پتا کر کے یہ رب کہاں سے کوئی آ گیا ہے. ایسا خناس تھا, اس نے ماحول ایسا کریٹ کرنا چاہا کہ وہ جو اپنے ہیں وہ تو کم از کم مجھے رب مانتے رہے نا, فکر پڑ گئی کہیں یہ مجھے رب ماننے سے انکار ہی نہ کر دیں. ایمان بنایا نا ذرا, ایمان وزیر تھا نا اس کا.
واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون.
اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں ناحق بڑا بننا چاہا اور گمان کیا کہ انہوں نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی نہیں.
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا پھر انہیں دریا میں ڈال دیا, تو غور سے دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا رہا.
وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون.
اور ہم نے ان کو دوزخ کی طرف بلانے والوں کا امام بنا دیا اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی.
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ.
اور ہم نے اس دنیا میں لعنت کو ان پر مسلط کر دیا اور قیامت کے دن وہ برباد ہونے والوں میں سے ہوں گے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی بعد اس کے کہ گزشتہ کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا, ایسی کتاب جس میں لوگوں کے لیے بصیرتیں اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
شاعر کا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں تھیں اس کتاب میں. تو بات تو ٹھیک ہے, دل کی آنکھیں ہمیشہ تبھی کھلتی ہیں جب بندہ وہی والی کتاب پڑھا کرتا ہے. ایک لکھ اخبار جہاں پڑھ لو, سسپنس اور خواتین ڈائجسٹ پڑھ لو, وہ دل کی آنکھ نہیں کھلے گی. دل کی آنکھ تبھی کھلتی ہے جب مصطفیٰ کا قرآن آنکھوں کو چھوڑے گا. اس کی تاثیر ہی اپنی ہے, تو اس میں ہدایت تھی, رحمت تھی. وما كنت بجانب, یہ چار پانچ آئے تھے مسلسل, یہاں بھی ایک شرارت بھی ہے, وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جو امانت ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں, سن لیں پہلے. اتنی کہانیاں بیان ہوئی قرآن پاک میں, رب کائنات نے آپ کہا سنے ہو, جب طور کا ماجرا تھا آپ وہاں تھے تو نہیں, جب شعیب علیہ السلام کا ماجرا تھا آپ وہاں تھے تو نہیں, جب آگ میں باتیں ہو رہی تھیں میں رب ہوں آپ وہاں تھے تو نہیں, جب وہ کچھ ہو رہا تھا آپ وہاں تھے تو نہیں. اچھا جی پھر مولا, تو یہ ساری باتیں بتا آپ رہے ہیں جیسے بالکل ویسے جیسے ہوئی تھی, تو ان کو بتاؤ نا میں وہاں تھا نہیں پر ساری باتیں بتا رہا ہوں, یہی میری نبوت کی دلیل ہے. یہ ہے حقیقت امانت. دیکھو میں نے وہاں تھا نہیں لیکن پھر بھی باتیں ویسے ہی کر رہا ہوں جیسے وہاں تھا, میرا جسم وہاں موجود نہیں تھا پر نظروں میں سب کچھ چل رہا تھا. کہانی تو یہ تھی. لو جی اب یہاں شرارت سنیں, ایسے کہتے ہیں نبی حاضر ناظر. قرآن کہتا ہے یہ تو وہاں بھی نہیں تھے 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 تو وہاں بھی نہیں تھے. پرانے زمانے کے مفسروں کی نظر کہاں ہوتی تھی, وہ انبیاء کی عزتیں تلاش کیا کرتے تھے کہ ان آیتوں میں اصل میں یہ عزت مندانہ پہلو بیان کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ وہ ان آیتوں کو کسی اور ہی طرف بندہ لے جائے, کسی اور ہی طرف بندہ لے جائے. بس میں نے آپ کو توجہ دلانا چاہیے کہ اس میں اصل حقیقت حال یہ بیان ہوئی ہے. اب میں ساری اکٹھی تلاوت کر دیتا ہوں کہ آپ وہاں بھی نہیں تھے تو آپ وہاں بھی نہیں تھے, اسلوب آپ کو بتا دیا.
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تابيا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
اور آپ طور کی غربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسالت عطا کی, باوس اس کے کہ آپ گواہوں میں سے ہیں.
ہیں آپ گواہ پر آواہ تھے نہیں, کیسا یہ ہونا اور نہ ہونا ہے جس میں ناز نہیں تھا لیکن مشاہدہ پاک بھاسا ہو رہا تھا آپ کو.
مگر ہم نے کئی نسلیں پیدا کی جن پر عمر کا ایک طویل دور گزرا اور آپ مدین والوں کے ساتھ اقامت گزین تو نہ تھے کہ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے, لیکن یہ تو ہم ہیں جو رسول بنا کر بھیجتے ہیں. اور آپ بظاہر آغوش طور میں موجود تو نہ تھے جب ہم نے,
آپ بظاہر طور میں نہیں تھے, بظاہر حقیقت میں تھے.
اور آپ بظاہر آغوش طور میں موجود تو نہ تھے جب ہم نے ندا فرمائی, اور لیکن تیرے رب کی رحمت ہے جس کے سبب آپ ایک ایسی قوم کو ڈر سنیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ انہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب کوئی مصیبت پہنچی ہوتی تو وہ کہتے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کے پیروکار بن جاتے اور مومنین سے ہوتے.
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بولے انہیں کیوں نہ ملا جیسا کہ موسا کو دیا گیا, کیا انہوں نے انکار نہیں کر دیا تھا جو پہلے موسا کو دیا گیا تھا؟ کہنے لگے یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے دو جادو ہیں, اور بولے ہم سب تو ہیں ہی منکر.
یہودیوں کی کہانی ہے کہ یہ کہتے اس طرح کی نشانیاں لائے نا جیسے موسا لائے تھے. اللہ پاک نے کہا کہ ان سے پوچھو نہ تو جب موسا کو دی تھی تب تم کون سا مان گئے تھے, جب انہیں دی تھی تب تم کون سا مان گئے تھے کہ جو اب مان جاؤ گے.
قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين.
فرما دو تو لے آؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو.
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
پھر اگر یہ لوگ آپ کا فرمان نہ مان سکیں تو جان لیجئے کہ وہ یقیناً اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرنے والے ہیں, اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا.
آپ اس وقت تھوڑے تھوڑے سلو ہو گئے, آپ کی سلونیس دور کرنے کے لیے کہانی سناؤں آپ کو. ایک نوجوان ہے اسی محفل میں بیٹھا ہوا, وہ یہاں محفل میں بیٹھ کر نا تو موبائل پر مجھے نیٹ پر سن رہا ہے. محفل میری میں بیٹھ کر تو موبائل پر مجھے نیٹ پر سن رہا ہے, یہ کیسے لطیفہ آپ کو سنو. میں ڈائریکٹ بیٹھا مجھے ادھر دیکھ موبائل پر اور نیٹ پر مجھے سن رہا ہے. اس کی ضرافت کو سلام, وہ کیا اس نے محبت چھیڑی ہوئی ہے. ویسے رکوع آخری ہے استاد, پہلی گال نہیں صحیح سی, وہ نہیں سی سواد کو ایڈ آیا.
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
بے شک ہم نے تسلسل کے ساتھ ان کے لیے دعوت اتاری تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں.
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ أَمْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
اور جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم تو اسے ماننے والے ہیں, بے شک وہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں.
وہ آپ کو خوش کرتے کرتے وہ ایک بات نکل گئی, الفاظ غور سے سنے, وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
میں نے آپ کو ایک دن یہ وجہ بتائی تھی, اب قرآن آپ کے سامنے ہو گیا. وجہ ایک, عنوان قرآن کئی بار اتارتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بات کئی بار, نوح علیہ السلام کی بات کئی بار, نماز کی بات کئی بار, یعنی یہ کئی بار جو تکرار ہوتا ہے تکرار, وہ فائدہ جو اللہ کے سامنے ہے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلسل بات کرتے ہیں تاکہ یہ بات دل میں اثر پیدا کرے. کئی بار تکرار ہوتا ہے, ایک بار نہیں تو اگلی بار. میں آپ کو ماحول میں سمجھاؤں, اے صابن لایا کرتے ہوتے کرتا صاف نہیں ہو جاتا, جواب کیا ہے, ایک باری پھر لاؤ. اور پھر بھی وہ میل رہ گئی تھی, ہوں جواب کیا, ایک باری پھر لاؤ. اترے چار پانچ باری صابن لاؤ تو نتیجہ آخر کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ دیکھتا ہے لہون صحیح ہے بھائی, شکر ہے, تو اس کو نہیں لگ جاتا ہے. بس اب اسے آپ محسوساتی انداز میں سمجھے نا, ایک بار بات کہی ہے کچھ میل اترا اندر سے, پھر بات کہی پھر کچھ میل اترا, پھر بات کہی پھر میل اترا, تو قرآن نے کہا پھر وقت ایسا آتا ہے وہ سارا ہی میل اتر جاتا ہے. ہر بار تاثیر بڑھتی جاتی ہے, ہر بار تاثیر بڑھتی جاتی ہے. کم از کم آپ یہ تفصیلی پہلو جان گئے نا, یہ تکرار کیوں ہوتا ہے قرآن میں, یہ اس تفصیلی پہلو قرآن کے الفاظ ہی میں آپ جان گئے. یہ خاص بات میں نے لکھی ہوئی تھی آپ کے لیے, تو آپ کو ہنساتے ہنساتے وہ آگے نکل گئی.
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
اور جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم تو اسے ماننے والے ہیں, بے شک وہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں.
وہ اہل کتاب جو اہل کتاب ہونے کے باوجود مومن بن جاتے ہیں, یہ ان کی بات چلی, ان کا نتیجہ ذرا سنو. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون.
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو مرتبہ دیا جائے گا, اس سبب سے کہ انہوں نے استقامت کا راستہ اختیار کیا اور وہ برائیوں سے نیکیوں کے وسیلہ کے ساتھ بچتے رہے, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تھے.
یہ پہلے بھی انہوں نے نبی کو مانا, پھر جب حضور نے اعلان کیا تو ادھر بھی مان لیا, وہ بھی اجر ملے گا اور یہ بھی اجر ملے گا. اس لیے مسئلہ ہے, اسی آیت سے یہ مسئلہ بتاؤں آپ کو, لو یہ چلے آپ کے علم میں مز بھی اضافہ ہو جائے. زمانہ کفر کے اچھے اعمال فائدہ دیں گے کہ نہیں دیں گے, جزائیں دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے؟ جواب یہ ہے, زمانہ کفر کے کیے ہوئے اچھے اعمال اگر تو آئندہ کفر پر ہی رہے تو پھر تو ضائع ہیں, اگر آئندہ ایمان میں داخل ہو گئے تو ایمان میں آنے کے بعد جو اب اچھے کام کیے ان کی جزا تو ملنی ہی ملنی ہے, قرآن نے کہا ان کی بھی دیں گے. یعنی اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا, پچھلا بھی اور اگلا بھی.
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل, سلام تم پر, ہم جاہلوں کو نہیں چاہیں گے.
ایک بار پھر آج کہا گیا ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑنا, جھگڑے کر پڑنا, بات پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتی, تو اس نے نپل توڑ دیا تھا, اس لیے لڑائی شروع ہو گئی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے. بھائی جاہلوں کے ساتھ جب معاملہ ایسا ہو جائے تو قرآن نے کل بھی کہا اور آج بھی, جان چھڑاؤ اور جاؤ, پلیوں دو روپیہ دیو, اے نواں لے آیا اپنا جان چھڑاؤ اور ایسی وقت ضائع نہ کرو.
انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین.
بے شک آپ جس سے پیار کریں یہ نہیں کہ تم اپنی طرف سے اسے ہدایت کر دو, لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے.
اس آیت پر بڑی باریک بحثیں ہیں, بڑی باریک بحثیں ہیں, لیکن چھیڑی نہیں جا سکتی. چھیڑنے کا مانا یہ کہ میں خود پھنس جاؤں گا, سمجھاؤں کیسے؟ اس کے یہ اس لیے میں نے اشارہ دیا کہ ذرا کچھ ڈیٹیل پڑھنا چاہو تو اردو میں تفسیر ہے ایک تبیان القرآن, اسے پڑھو, بہت مزہ آئے گا آپ کو.
وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون.
اور کہتے ہیں اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت سے پیروکار بن جائیں تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے, کیا ہم نے انہیں حرم امن میں تمکین نہیں بخشی جس کی طرف ہماری طرف سے بطور روزی ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں.
کچھ لوگوں کا عذر چھیڑا گیا, وہ کہتے تھے ہم اس لیے ایمان نہیں لا رہے, اگر ہم ایمان لائے تو مکہ والے ہمیں نکال دیں گے, ہمارا گھر کا کیا بنے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ان سے کہا گیا کہ ساری زمین اللہ کی ہے, تو اللہ نے حرم کو کتنا امن والا بنا دیا ہے, تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ لوگ ہمیں نکال دیں گے, یہ کوئی عذر نہیں ہے.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِغَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ.
کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جن کی معیشت میں غرور آ گیا تھا, تو یہ ہیں ان کے مساکن, ان کے بعد سوائے چند لوگوں کے ان میں کوئی سکونت گزی نہ ہوا اور ہم ہی وارث ہیں.
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کے انقلابی مرکز میں رسول مبعوث نہ فرمائے جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے, اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں.
وما أوتيتم من شيء فمتاع حیات الدنیا وزینتها فما عند اللہ خیر وابقا فلا تعقلون.
اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ محض دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور زینت ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر اور باقی رہنے والا ہے, کیا تم سوچتے نہیں.
صدق اللہ مولانا العظیم.
صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.